لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد حتى توبة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم إني أسألك، إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشدك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن. ما شاء الله، آپ کے فلاورز دیکھ کے بگ سمائل آ جاتی ہے فیس پہ. کیسے آپ سب لوگ؟ جو امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، ایمان کے بہترین درجوں پہ. سبحان اللہ، ایمان کی دولت سے مالا مال ہر روز کتنا کچھ ملنے کو مل رہا ہمیں، ہے نا؟ الحمدللہ، ثم الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، نتھنگ ٹو کمپلین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں اللہ وہ کم ہے، ہے نا؟ الحمدللہ، ثم الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو حفظ و امان میں، برکتوں میں، رحمتوں کے سائے میں رکھے اور قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. سبحان اللہ، ارد گرد اپنے بدلتے ہوئے موسم، سبحان اللہ، اکثر جگہوں پہ سردی آ رہی ہے نا، بہت ایکسیپٹ میرا خیال آسٹریلیا وغیرہ جہاں پہ گرمی ہے، لیکن دنیا کے بڑے حصے میں سردیاں آ رہی ہیں نا، الحمدللہ. تو یہ بدلتے ہوئے موسم بھی اللہ کی نشانی ہے نا، ورائٹی جو ہے، خوبصورتی ہے نا. ایسے ہی بہت سردی، کافی سردی ہوگی الحمدللہ، راتیں جو ہے لمبی ہوگی، دن چھوٹے ہو گئے، تو مومن کا ہر حال میں اسے فائدہ ہی فائدہ، اس میں لمبی راتوں سے فائدہ اٹھائے ہیں نا، کہ اللہ کی عبادت کے لیے، نوافل کے لیے، اور دنوں، چھوٹے دنوں کا استعمال روزے کے لیے، ہے نا. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بہترین قضا روزے، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین جو ہے وہ فائدہ اٹھانے والا بنائے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت، سبحان اللہ، ہمیں کلر فل نظر آتی ہے دنیا، ہے نا، کلر. سبحان اللہ، اگر آپ سوچیں یہ کلر بھی افیکٹ کرتے ہیں نا ہمیں، ایسے ہی ہے نا. گرین کلر سبحان اللہ سودنگ کے لیے ہوتا ہے نا، کتنا. اگر آپ اس پہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گراس کو کیوں گرین بنایا ہے، درختوں کو اتنا ہمارے سکون کے لیے, ہماری سودھنگ کے لیے. اور جب یہ سردیوں میں جاتا ریلیکسنگ ہوتا ہے بالکل, جب یہ سردیوں میں گھاس چلی جاتی ہے جن جگہوں پہ اسپیشلی سنو زیادہ ہوتی ہے, براؤن ہو جاتا ہے سارا کچھ, اس کو آپ دیکھیں ریلیٹ کرتے ہیں لوگ کہ یہ ڈپریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, سبحان اللہ. لیکن اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے ایسے ہی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہر چیز میں, سبحان اللہ, ہر چیز کے پیچھے کوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں, ہے نا, کہ ہم اپنے آپ کو ریزنی. اللہ نے ہمیں قرآن, اتنا خوبصورت قرآن دیا ہے اللہ نے ہمیں, عبادات پانچ ٹائم جو ہمیں دیے کہ جائیں اپنے اس کو بریک, اس سائیکل کو بریک کریں, اگر کوئی جا رہا ہے ڈپریشن کی فیلنگ آ رہی ہے اس میں, تو الحمدللہ ہم بار بار سجدے میں جا کے سر رکھتے ہیں تو ساری نیگیٹو, ہماری نیگیٹیوٹی چلی جاتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا احسان کریں ہم, شکر کریں اس پہ کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, ورنہ دیکھیں انسانیت کتنی پریشان ہو, ان دنوں میں اسپیشلی کتنے ڈپریشن کے کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ. چھوٹی سی ایک چھوٹی سی چیز آپ کو ریمائنڈر, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی ہوم ورک کس کو مشکل لگتا ہے, اور کون سمجھتا ہے کہ ہوم ورک جو ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, بتائیں مجھے. اٹس ایزی نا, اور فائدہ ہوتا ہے آپ کو, اس کا فائدہ ہوتا ہے نا. آئی لو اٹ, الحمد للہ. دیکھیں اگر آپ, کیونکہ کچھ جو آپ کے ایڈمنز ہیں ان کے پاس کچھ اس طرح کی اسٹوڈینٹس کی طرف سے آئی کہ مجھے پیپر ٹائم نہیں ملتا, میں کلاس کر لیتی ہوں اور پھر میں دوسرے لیکچر سن لیتی ہوں, تو میرا خیال ہے کہ ہوم ورک میں نہ بھی کروں تو دیٹ ڈزنٹ میک سینس. دیکھیں آپ کے پاس پوری کی پوری جو آپ کی کلاس ہے نا, ایوری پارٹ آف اٹ از امانہ, ایسے ہے نا, آپ کی کمٹمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے, اور یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. استاذہ جی ہمیشہ آپ کو بار بار یہ ریمائنڈر دیتی ہیں کہ اگر آپ اس کو اچھے سے ہر طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے نا, تو پھر آپ انشاءاللہ اس کو اچھے سے لیں گے, ہے نا, عمل میں آئے گا. اگر ہم اس کا ایک ایک پارٹ کہہ لیں کہ یہ نہیں میں کر سکتی, تو یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو میں نہیں چاہتی, ہم کوئی بھی نہیں ہم میں سے چاہتا کہ ہمارے ساتھ جس نے ہم نے جوائن کیا وہ کسی بھی خیر سے محروم رہے, ایسے ہی نا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم, کیونکہ اب قائدون اور مجاہدین میں یہی تو فرق ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کے لیول پہ کرنے والا بنائے. اگر کسی کو اس طرح کی فیلنگ ہے تو پلیز اس کو اپنے آپ کو پھر سے ریمائنڈر دیں کہ یہ بہت میرے ہی فائدے کے لیے ہے نا. الحمدللہ, تو الحمدللہ دیکھیں آپ کے ماشاء اللہ سارے ایڈمن کو اتنی محنت کرتے ہیں, پھر آپ کو ریمائنڈر بھیجتے ہیں. اب تو ماشاء اللہ آپ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دو, وہ مجھے پتا ہے سب بہت خوشی سے کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول کریں, ہم تو ان کو پے بیک ہی نہیں کر سکتے سبحان اللہ, کہ جتنا اپنا وقت نکال کے. لیکن پھر ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بھی اچھے سے اپنی طرف سے اچھا سکتے ہیں نا. الحمدللہ. چلے انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ جس نے جو کوئی جس کو تھوڑی سی تھی ہیزیٹیشن, آئندہ سے وہ پورا اپنا ہوم ورک یہ آنے ہی نہ دے کہ کوئی آپ کو ریمائنڈر بھیجے بار بار, ہے نا. الحمدللہ, چلے آج کے ہم حدیث دیکھتے ہیں اپنی. بہت ہی ہماری خوبصورت حدیث, بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی, لیکن جتنی دفعہ ہم کرتے ہیں اس کو سبحان اللہ ہمیں اپنے لیے ریمائنڈر ملتے ہیں. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي کرشت لقاءه. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں, اور جب وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو کسی سے ملاقات کو کوئی کب پسند کرتا ہے بتائیں جلدی سے, شاباش, جب وہ اس کو جانتا ہے, جب اس سے محبت کرتا ہے نا. سبحان اللہ, ہم دوسرے دور رہتے ہوئے اپنے پیاروں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں نا, کہ اب اگر ہم پینڈیمک کی وجہ سے نہیں ٹریول کر رہے تو ہم کتنا مس کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, اپنے سبلنگس کو, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ہے نا, آئی لو اللہ. بالکل, ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات. اللہم انی اسألک لذۃ النظر علی وجہک وشوق علی لقائک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اس سال ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو جتنا جانیں گے, جتنی معرفت ہوگی, جتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے, نماز میں بھی ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں, تو وہی کہتے ہیں نا کسی کا قول ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب اللہ کو پسند نہیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, ہے نا. اللہ اکبر, اللہم لا تجعلنا منہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, بالکل ٹھیک ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہمارا ہے نا, کہ جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرائے, ان میں سے کرے. اللہم اجعلنا منہم, کہ ہم اللہ کا, ہم اللہ سے ملیں اس سال میں, کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. تو آج ہم اپنا ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں. ہمارا ٹائم ٹیبل آج کا بھی انشاءاللہ ہم اساتذہ جی کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, ڈپینڈنگ آن, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن اپنی 105, سبحان اللہ 100 سے زیادہ آپ کی آیات ہو گئی ہوں الحمدللہ. یقین آتا ہے آپ کو سورۃ النساء کی بھی ماشاءاللہ تیسری بڑی سورت, اور کہاں پہ ہم پہنچ گئے. اور اس کے بعد پھر دعا, ہماری قائمی قریب کی دعا, اور اس کے بعد آج ہم کتاب التوحید پہ انشاءاللہ فنش کر لیں گے اپنی. تو بہت کچھ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین خیر سمیٹنے والا بنائے اس میں سے. تو اپنی نیتوں کو پھر سے خالص کریں, صرف اور صرف اللہ, کچھ بھی اب میرے اور اللہ کے بیچ میں کچھ بھی نہ ہو, ہے نا. جیسے سادہ جی ہمیشہ کہتی ہیں کہ مائی ٹائم, اور وہ بھی ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے پاک, کیونکہ اللہ کا بہترین, ہم وہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں سبحان اللہ, بہترین جو کتاب ہے نا, اللہ کا کلام ہے. تو اپنے دلوں کو تیار کر کے انشاءاللہ, ابھی مجھے لگتا ہے استاذہ جی شاید بزی ہیں, ابھی ہم ٹرانسلیشن اسٹارٹ کر لیتے ہیں, پھر میرے استاذہ جی جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں ماشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ہر قسم کے اسے کاپ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن آج کی, استاذہ جی کے ساتھ. ہر کسی نے اپنی جگہ پہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے, ریوائز اتنی آواز میں کہ آپ کو خود بھی آواز سنائی دے, آپ کے در و دیوار کو آواز سنائی دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آیت نمبر 105 سے 122, سورۃ النساء آیت نمبر 105 to 122. دس سے چند پہلے دہرائیں گے ان آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک ہم نے, انزلنا, نازل کیا ہم نے, الیکا, آپ کی طرف, الکتاب, کتاب کو, بالحق, حق کے ساتھ, لتحکم, تاکہ فیصلہ کرو تم, بین الناس, لوگوں کے درمیان, بما اراک اللہ, ساتھ اس کے جو دکھایا آپ کو اللہ نے, ولا تکن, اور نہ ہو جائیں, للخائنین, خیانت کرنے والوں کے لیے, خصیمہ, جھگڑا کرنے والے, واستغفر اللہ, اور بخشش مانگی اللہ سے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, کان غفور الرحیم, ہے بخشنے والا مہربان, ولا تجادل, اور نہ جھگڑا کیجیے, ان الذین, ان لوگوں کے بارے میں, یختانون, جو خیانت کرتے ہیں, انفسہم, اپنے آپ سے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا يحب نہیں دوست رکھتا من کانا جو کوئی ہو خوانا بہت خیانت کرنے والا عظیما بہت گناہگار یستخفون وہ چھپتے ہیں من الناس لوگوں سے ولا یستخفون اور نہیں وہ چھپ سکتے من اللہ اللہ سے وہو معہم اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے اذ یبیتون جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضا وہ جو نہیں پسند کرتا من القولی باتوں سے مطلب ہے کہ ان باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فکان اللہ اور ہے اللہ بما اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں محیطا احاطہ کیے ہوئے ہا انتم دیکھو تم ہا اولائی وہ لوگ ہو کے جادلتم جھگڑتے ہو تم انہم ان کی طرف سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں فمن یجادل اللہ بس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے انہم ان کی طرف سے یوم القیامتی قیامت کے دن ام یا من کون یکونو ہوگا علیہم ان کا وکیلا وکیل ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے سوءا برا او یظلم یا ظلم کرے نفسہ اپنے آپ پر ثم پھر یستغفر اللہ بخشش مانگے اللہ سے یجد اللہ وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ومن یکسب اور جو کوئی کمائے اثماً گناہ فإنما پس سوائے اس کے نہیں یکسبہ کہ وہ کماتا ہے اس کو علی نفسہ اپنے ہی نفس پر وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیما حکیما خوب جاننے والا حکمت والا ومن یکسب اور جو کوئی کمائے خطیئتن خطا او اسمن یا کوئی گناہ ثم پھر یرمی تہمت لگائے دیہی اس سے بریئن بے گناہ کو فقد احتمل پس تحقیق اس نے اٹھا لیا بہتانا بہتان و اسما مبینا اور گناہ کھلا ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکا آپ پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لہمت تو ارادہ کیا تھا طائفتم ایک جماعت نے منهم
ان میں سے
ان یدلوکا
کہ
وہ تجھ کو بہکائیں وما یدلونا اور وہ نہیں بہکا سکتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو وما یدرونک اور نہیں وہ ضرر پہنچا سکیں گے آپ کو من شیء کچھ بھی وانزل اللہ اور نازل کی اللہ نے علیک الکتاب آپ پر کتاب والحکمہ اور حکمت وعلمک اور سکھایا آپ کو ما لم تکن تعلم جو نہیں تھے آپ جانتے وکان فضل اللہ کی اور ہے فضل اللہ کا علیک عظیما آپ پر بڑا لا خیرہ نہیں کوئی بھلائی
فی
کثیر بہت سی من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں الا مگر من امرا جو حکم دے بصدقت صدقے کا او معروف اور نیک بات کا او اصلاح بین الناس یا صلح کا لوگوں کے درمیان ومن یفعل ذلک اور جو کوئی یہ کرے گا ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا کو فسوف نؤتیہ تن قریب ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما اجر بہت بڑا ومن یشاقق الرسول اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی من بعدی اس کے بعد ما تبین لہ الہدا کہ واضح ہو چکا اس کے لیے سیدھا راستہ ویتبع اور پیروی کرے غیر السبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے سوا نولیہ ہم اس کو پھیر دیں گے ما تولیٰ جدھر وہ پھرتا ہے ونصلیہ اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم جہنم میں وساءت مصیرہ اور وہ برا ہے ٹھکانہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ کہ شریک بنایا جائے ساتھ اس کے ویغفر اور بخش دے گا ما دون ذالک جو اس کے سوا ہوگا لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا ومن یشرک باللہ اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد ضل ضلالا بعیدا تو بے شک وہ بھٹک گیا بھٹکنا دور کا
ہی یدعونا
نہیں وہ پکارتے من دونہ اس کے سوا الا اناثا مگر عورتوں کو وائن اور نہیں یدعونا وہ پکارتے الا مگر شیطانم مریدا شیطان سرکش کو لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے وقال اور اس نے کہا لأتخذن البتہ میں لیا کروں گا من عبادی کا تیرے بندوں میں سے نصیبا ایک حصہ مفروضا مقرر ولا ادلنہم اور ضرور گمراہ کروں گا ان کو ولا امنینہم اور امیدیں دلاؤں گا ان کو ولا آمرنہم اور میں ضرور حکم کروں گا ان کو ولا یبتکن پس وہ ضرور کاٹیں گے آزان الانام کان جانوروں کے ولا آمرنہم اور ضرور حکم دوں گا ان کو فلا یغیرن بس ضرور بدلتے رہیں گے خلق اللہ اللہ کی خلق کو یا اللہ کی تخلیق کو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو بنائے شیطان کو ولیاً دوست من دون اللہ اللہ سے سوا فقد خسرا تو بے شک وہ نقصان میں پڑا خسران مبینہ کھلا نقصان یا یعدہم وہ وعدے دیتا ہے ان کو ویمنیہم اور امیدیں دلاتا ہے ان کو وما یعدہم الشیطان اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان الا غرورا مگر فریب والے اولئک یہی لوگ مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے ولا یجدون اور نہ وہ پائیں گے انہا محیصا اس سے بھاگنا والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے سندخلہم ہم داخل کریں گے ان کو جنات باغات میں تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ان میں وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا حقا سچا ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا من اللہ اللہ سے قیلا بات میں
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله بہت ہی خوبصورت ہمارے آج کی بھی آیات اور پھر ان کی تلاوت سبحان اللہ بیوٹیفل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے جو بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا امیزنگ سبحان اللہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لگتا ہے پھر واقعی بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا الحمدللہ اب آپ کو جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے خوشی سے آنسو ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انہی نعمتوں کے سائے میں ہمیشہ اس کے ساتھ جوڑے رکھے آمین چلے ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر 105 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے لیے نئے ورسز میں دیکھتے ہیں للقائمین للقائمین خیانت کرنے والوں کے لیے قائمون ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم حسیما یہ بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا الد الخصام قائمین گڈ جھگڑا کرنے والا اور اچھا آگے دیکھتے ہیں آیا نمبر 107 میں پھر وہی ریپیٹیشن الحمد للہ یخطانون خوانن کتنی دفعہ آ گیا نا سب کا روٹ ورڈ وہی ہوگا خوانن رائٹ الحمد للہ اچھا تجادل تجادل کسی آیا میں دیکھیں 107 میں جدل سے گڈ ماشاء اللہ اچھا اگلی آیا میں 108 میں دیکھ لیں یستخفون یستخفون اس میں کیا چھپا ہوا ہے خفی ہے نا خوفا یا گڈ ماشاء اللہ ٹھیک ہے یوبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں بایاتا گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم اگلی آیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں مجھے اور کوئی نہیں نیا ورڈ نظر آ رہا اچھا اس سے آگے چلیں دیکھیں آپ کو اگر کوئی بھی آیا ہے تو آپ ضرور لکھیں نیا ورڈ جو خطی اتن مجھے جو آ رہا ہے آگے دیکھیں 112 میں چاہیں ٹھیک ہے خطی اتن وہ بھی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں سبحان اللہ نیا نہیں ہے نا گڈ الحمد للہ اچھا اس میں یور می اسی میں دیکھیں 112 میں یور می رمی سے ٹھیک ہے گڈ الحمد للہ بری ان بری ان بارو ہمتا ویری گڈ احتملا احتملا اسی میں دیکھیں اس نے اٹھا لیا حامیم لام حمل سے بہتانن یہ بھی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں الحمد للہ باہتا بوہیتا ہے نا بہتان اٹسلف بھی کر چکے ہیں الحمد للہ اسمن حمزہ تامیم ہے اچھا آگے آتے ہیں آیہ نمبر 113 میں لہمت یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں نا لہامیم میم الحمد للہ ثم الحمد للہ کتنا اچھا لگتا ہے نا دیکھیں جب آپ کو کوئی ایسا ورڈ نہیں ملتا جو آپ کو نہیں جس کا پتا ایسے ہی ہے نا الحمد للہ چلے آگے جاتے ہیں 114 میں نجواہم نجواہم الحمد للہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دیا نون جیم واؤ اپنا اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنے کلام کو الحمد للہ ثم الحمد للہ ابتغاء ابتغاء اسی آیا میں 114 میں با ونیا ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم مربعتی مربعتی رضا گڈ رضا 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 کے گڈ ماشاء اللہ یشاقق 115 میں یشاقق شین شین قاف قاف ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم اوکے نولی ہی تولا سب کا ایک ہی ہے واؤلام یا نسلی ہی ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ میں نسلی ہی سواد لام یا ویری گڈ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ بارکم اللہ فیکم اچھا آگے دیکھیں مریدہ آیہ نمبر 117 میں آتے ہیں شیطانن مریدہ میم را دال ٹھیک ہے گڈ الحمدللہ اچھا آگے آتے ہیں ہم 119 میں یہاں پہ ایک دو نئے ورڈز آپ کو ملیں گے پھر بھی ہم نے پہلے بھی کیوں ہے والا امنینہم اس میں دیکھیں کیا چھپا ہوا ہے والا امنینہم میم نون یا ٹھیک ہے وہی تمنا سے ٹھیک ہے میم نون یا نون اس میں جو مشدد ہے وہ شدت کے لیے آگے اور لا بھی پھر البتہ کے لیے ڈیفینیٹلی کے لیے ٹھیک ہے والا آمرنہم والا آمرنہم حمزہ میم را فلا یبتکن پس وہ ضرور کاٹیں گے باتا کاف ٹھیک ہے گڈ فلا یغیرن وائن یا بس وہ ضرور بدلتے رہیں گے وائن یا رہا ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم آگے آتے ہیں آیا نمبر 121 میں مأواہم بہت دفعہ ہم کر چکے پہلے بھی اس ورڈ کو ہے نا حمزہ واو یا الحمد للہ محیفا اسی آیا میں دیکھیں سوری ہا یا فاد گڈ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ بارک اللہ فیکم الحمد للہ جو ہے 123 میں تو کوئی بھی نیا ورڈ نہیں ہے نا ایسے ہی ہے نا سندخلہم بس لاسٹ بتا دیں پھر ہم الحمد للہ ثم الحمد للہ دال صلا ہم داخل کریں گے ان کو ہے نا الحمد للہ ثم الحمد للہ دیکھا کتنے سارے کتنے فیو ورڈ تھے جو آپ کو میرا خیال ہے 2 or 3 ورڈ نیو ورڈ سے ایسے ہی ہے نا قال قیل کا قولا میں ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنائے اپنے عمل میں لانے والا بنائے انہی آیات کی ہم خوب تفسیر دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور آج ہم تفسیر کو کمپلیٹ نہیں کریں گے 123 تک نا آج ہم تفسیر کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تفسیر ہم کل کمپلیٹ کریں گے آج ہمارے پاس اور چیزیں ہیں تو ابھی ہم اپنی تفسیر کی طرف جاتے ہیں ریڈی ہیں اپنی تفسیر کرنے کے لیے استاذہ جی کو مس کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم استاذہ جی سے ہی سن رہے ہیں اور کیا استاذہ ہے وقت کا اب جو ہمارے سامنے ہے اس پہ فوکس کریں ٹھیک ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے نا اس پہ فوکس کریں اچھے سے نوٹس لیں ان شاء اللہ جزاکم اللہ خیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا
سبق نمبر 63 آیت نمبر 105 سے 122 سورت نساء لیسن نمبر 63 آیت نمبر 105-122 تفسیر دیکھیں گے لیکن ان آیات کی تفسیر سے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی بہت ہی اہم رکوع ہے بہت ساری باتیں خاندانی زندگی کے متعلق ہم اس رکوع میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حساس موضوع کو اس ان آیات میں ہمارے سامنے رکھا اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف ہمیں عبادات کا ہی طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ ہماری محبتوں اور ہماری ہمدردیوں کو کس بنیاد پہ ہم رکھیں یہ سب کچھ اس میں سیکھتے ہیں ایک واقعہ ہے بہت ہی معروف جو خاص طور پہ آیت نمبر 104 سے لے کے 113، لیکن اگر دیکھا جائے تو جہاں تک ہمارا آج کا یہ سبق 122، ان سب کی بنیاد ایک ہی واقعہ جو ہے وہ ہے، اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی، اور حدیث کی کئی کتابوں سے یہ ہمارے تک پہنچتا ہے، ترمذی میں، حاکم میں اور کچھ اور کتابوں میں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا توما، تو عین میم، جیسے تام ہوتا ہے نا اسی طرح تیما بھی بولتے ہیں بعض لوگ، اس کو تھوڑے سے مختلف لفظوں سے بھی بولتے ہیں. اب یہ شخص مسلمان تھا لیکن در حقیقت منافق تھا. کہتے ہیں کہ یہ شخص مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کی توہین کرتا، آپ ایسے اشعار لکھ لکھ کے دوسروں کے ناموں سے شائع کرتا کہ جو صحابہ کے خلاف ہوتے تھے، اور اس نے ایک ایسی بات کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ آیات ہم سب کے سامنے رکھ دی کہ جس کو دیکھ کر ہم واقعی محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دلوں کے بھید تک جانتی ہے. اس سے اس نے ایک چوری کی، کہیں سے کسی کی ایک زرہ تھی اس کو چوری کیا، اور یہ اس وقت کا بات ہے کہ جب آٹا جو تھا وہ بہت زیادہ مہنگا تھا، نایاب تھا، لوگ عام طور پہ کھجور کھاتے تھے اور گیہوں کا آٹا نہیں ملتا تھا. ملک شام سے آٹا آتا تھا جس کو لوگ اس نیت سے خرید لیتے تھے کہ اپنے مہمانوں کو کھلائیں گے کسی خاص طور پہ. تو ایک صحابی تھے حضرت رفایہ، رافع الف عین تھا، انہوں نے کچھ آٹا خریدا اور ایک بوری میں رکھ کے اپنے گھر میں رکھ لیا. اس میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی تھا اور اس کو گھر کے اندر ایک چھوٹی کوٹری میں محفوظ کر دیا. اب یہ جو شخص تھا، تین نام آتے ہیں، توما، ابن عبیرک اور بشیر، ان میں سے کوئی ایک بھی تھا، لیکن اس نے اس چیز کو جان لیا کہ ان کے پاس آٹا بھی ہے اور اس طرح اس میں کچھ ہتھیار ہے. گھر میں نقب لگایا، بوری نکالی، آٹا چوری کر لیا اور دھوکے کے ساتھ الزام لگا دیا ایک یہودی کے اوپر کہ یہودی نے آٹا چوری کیا ہوگا. لیکن اتفاق دیکھیے کہ آٹے کی جو بوری تھی نا اس کے اندر سوراخ تھا. انہوں نے اس نے کیا کیا کہ آٹے کی بوری لا کے اپنے گھر سے پھر یہودی کے گھر لانے میں یعنی جو کوشش کی، اس کی وجہ سے زمین کے اوپر اس کے نشان پڑ گئے. قصہ مختصر، واقعہ تو بہت طویل ہے، لیکن ہم اس وقت چونکہ اس کو اپنی نصیحت کے لیے لے رہے ہیں کہ اس شخص نے آٹا چوری کیا اور الزام ایک یہودی پر لگانا چاہا. یہودی سچا تھا، جب اس پہ الزام لگا تو اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف طلب کیا. وہی واقعہ جو پیچھے بھی سورت نساء میں ایک ہم پڑھ چکے کہ حضرت زبیر کا ایک یہودی سے واقعہ تھا، اور ایسے واقعات لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں کہ ایک طرف یہودی اور ایک طرف مسلمان ہے. اب یہودی ظاہر الزام والا لگ رہا ہے لیکن گناہگار جو تھا وہ مسلمان تھا. اس بات کا ڈر ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو ملزم بنا دیں اور اس کے اوپر یعنی جو مجرم اس کو ثابت کر دیں اور اس شخص کو چھوڑ دیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے رکھا اور اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں بھی رکھی، اور یہ بتا دیا کہ انصاف جو ہے وہ بالکل کسی انسان کے مذہب اور دین سے اوپر اٹھ کے رکھنے والی چیز ہے. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ میں مسلمان جب آئے تو فوجی طور پر تو مسلمانوں کو بھی برتری حاصل نہیں تھی، ابھی اسلام کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن ایک برتری اسلام کو ہر دور میں رہی اور وہ تھی اخلاقی برتری. دشمنوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ عدل اور انصاف والا دین ہے، اسی لیے جب بھی کوئی شخص حق پہ ہوتا تو وہ کعب بن اشرف کے پاس معاملہ لے کے جانے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتا، کیونکہ اس کو یہ یقین تھا کہ میرا یہودی ہونا یا کافر ہونا مجھے ملزم نہیں بنائے گا، یہ لوگ عدل اور انصاف کی بات کریں گے. اس لیے ایسے موقع پہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں تھوڑا نیچا کرنا چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم کوئی ایسا معاملہ اللہ کے نبی سے کروا دیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی یہ جو دھاک بنی ہوئی نا کہ یہ بہت ادب والے ہیں، یہاں ظلم نہیں ہوتا، یہاں کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، یہ ریپوٹیشن لوز ہو جائے. اور جب ایک دفعہ یہ ہو جائے تو ہم کہہ سکیں گے کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے کہ یہ اپنے مذہب اور اپنے دین کی بنیاد پہ لوگوں کو آگے کرتے ہیں اور دوسروں کو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل کر کے اسلام کی اخلاقی بلندی کو ثابت کیا. پوری بات کو اگر دہرا دوں کہ جنگی طور پر اسلحے کے طور پر تو مسلمان ابھی مضبوط نہیں تھے، لیکن مسلمان اپنے اصولوں، اپنے ذاتوں، اپنی عادات اور اپنی ان ساری چیزوں میں بہت ویل نون تھے، بہت معروف اور مشہور تھے کہ یہ کبھی ظلم نہیں کرتے، یہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، مذہب کا، رنگ، نسل کا کوئی جھگڑا ان کے اندر نہیں آتا. لیکن کچھ لوگوں نے ایسی سازش کی کہ اللہ کے نبی سے کوئی ایسا غلط فیصلہ ہو جائے جس کی بنیاد پر آپ ایک دفعہ ملزم کو آزاد کر دیں اور جو بیچارہ بے گناہ ہے اس کو پکڑ کے سزا دلوا دیں، تاکہ پھر ہم یہ شور مچا سکیں کہ یہ کیسا دین ہے اور اس میں تو ظلم نہیں ہوتا، اس میں ایسی بات نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے عصمت انبیاء، عصمت کہتے ہیں پاک رکھنا، نبیوں سے خطا ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور یہ ساری آیات جو اب ہم پڑھنے والے ہیں ان کو دیکھا، اور آیا چونکہ ایک واقعے سے متعلق ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ آیتوں کے واقعے کو ہم مزید اچھی طرح سمجھتے رہیں گے. تو چلیے ذرا آیت کو ساتھ لے کے چلتے. آیت 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی. انا کا لفظ کیوں آیا؟ اللہ کے لیے آیا. اور انا انزلنا بظاہر جمع کا صیغہ لگتا ہے، لیکن یہ تعظیم کا ہے، پیچھے بے بات اس پہ کئی دفعہ ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ شرف کے لیے، عزت کے لیے. جیسے دنیا میں بھی بعض بادشاہ اپنے آپ کو ہم کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو شرف یا عزت کا کہتے ہیں، نہ کہ جمع کا. دوسری بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک یہ احکامات نازل ہو رہے تھے وہ سراسر اللہ کی طرف سے تھے اور حق کے ساتھ تھے، سچ کے ساتھ تھے. کیوں نازل ہوا یہ علم، یہ کیوں آپ کو یہ کتاب دی گئی؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کیجئے، بما اراک اللہ، اس بات کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دی. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر مختلف وقتوں میں احکامات اور آیات کیوں نازل کرتے ہیں؟ تاکہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ ساری صورتحال دکھا دیتے ہیں. یہ لفظ بما اراک اللہ جو یہ قابل غور ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تاکہ آپ فیصلے کریں اس کے ساتھ جو بما انزل اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا. لیکن یہاں دکھانے کی بات یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کو کچھ باتیں اس طرح کھول کے دکھا دیتے ہیں کہ جو بات دوسروں کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی، آپ کے ذاتی علم، آپ کے گمان میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کے دکھاتے تھے جیسے روز روشن کی طرح ایک چیز واضح ہو جائے. اس سے بھی آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک جو 23 سال میں نازل ہوا اس کی حکمت کیا تھی، کہ جب کوئی حالات پیش آئیں، کوئی سچویشن کریٹ ہو، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی کو رہنمائی دیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر یہ واقعہ جس کو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ واقعہ تو آپ کے دور میں پیش ہوا اور قرآن پاک اس سے پہلے کہیں نازل ہو چکا ہوتا، تو کیا یہ رہنمائی حاصل ہو سکتی تھی؟ اور اسے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جو عملی مراحل کے دوران تربیت کی جاتی ہے نا، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. جیسے حالات بنتے جاتے تھے ویسی ہی آیتیں آنے لگتی تھیں. پھر اس کے بعد بالحق کے لفظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سچ ہے، اس میں کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں ہے اور کوئی گمان نہیں ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. پھر اگلی بات کہ ولا تکل للخائنین حسیما، اور مت خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا کرنے والے بن جائیں. یہاں کون ہے خائنین؟ اس شخص کے قبیلے والے، ناموں میں مت الجھیے. جس شخص نے چوری کی، جب اس نے چوری کی معاملہ بدل گیا، اب اس شخص کو پتا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، یہ اپنے قبیلے کے پاس آیا، خاندان یا برادری اس کو آپ کہہ لیں، آپ اس کے سامنے آ کے رویا دھویا اور کہا کہ دیکھو اب تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، ہم ایک خاندان ہے، بےزتی ہو جائے گی، تو تم میری حمایت کرنا. اب باوجود اس کے کہ اس کے قبیلے اور کنبے والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص مجرم ہے، لیکن صرف برادری یا خاندان یا ذات کے نام پہ انہوں نے اس شخص کی حمایت کی، اور اس کو سچا ثابت کرنے اور یہودی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوششیں کی. ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے خیانت کہا، اور نبی کو کہا کہ آپ ان کے لیے حسیمہ، حسیمہ سے مراد ایسی جیسے وکیلہ، کیا آپ ان کی وکالت نہ کریں. کیونکہ آج یہ لوگ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، غلط باتوں کو لا رہے ہیں، اور انہوں نے اصل میں اپنے مسلمان ہونے کو سائیڈ لینے کا ذریعہ بنانا چاہا، تو لہٰذا آپ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ آئیے گا اور آپ ان کی حمایت نہ کیجیے گا، بلکہ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ کس بات کی، کس کے لیے بخشش کی جائے، اس پہ تین مختلف وجوہات امام رازی نے لکھی کہ پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تومہ کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہلکا سا جو خیال آ گیا کہ نہیں یہ سچا ہوگا، اس عمل پہ آپ کو مغفرت کی بات کہی گئی۔ دیکھیے کہ کاملین جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی بہت بڑی بن جاتی ہیں، یعنی اللہ کے نبی میں ہلکا سا بھی اگر دل آگے میں آ گیا نا کہ چونکہ یہ مسلمان ہے تو یہ سچا ہی ہوگا، اس پہ آپ بخشش مانگے۔ دوسرے اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ تومہ جو تھا اس کی قوم جس کا نام بنو ظفر تھا، ان کی شہادت کی وجہ سے جو یہودی کو مجرم خیال کرنے کا وہم آ گیا تھا اس پہ استغفار کریں، یعنی ایک سمجھ لیں کہ یہودی کے ناطے سے کہ اس کو نہ آپ ملزم سمجھیں، اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا تو پھر آپ اس پہ بخشش طلب کریں۔ اور اسی طرح ایک تیسری تفسیر جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کریں جنہوں نے جانتے بوجھتے ایک شخص کے مجرم ہونے کے باوجود صرف اپنے خاندان کا شخص ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت کی، اور بات جنرل ہے، واستغفر اللہ، اور ہر بندے کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اور دوسروں کے لیے معافی طلب کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر آگے اسی بات کو بڑھایا گیا، ولا تجادل، اور مت لڑا جھگڑا کیجئے، ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے، مراجع کے سائڈ نہ لیا کریں، حمایت نہ کیا کریں ان لوگوں کی جو الذین یختانون انفسهم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں کی۔ یہاں دیکھیے کہ لفظ خیانت بار بار آ رہا ہے، امانت کا اپوزٹ ہے، جیسے ایمان ہے نا، ایمان سے امانت ہے، پیچھے اس پہ بات تفصیل سے ہو چکی کہ امانتیں کتنی قسم کی ہیں، جس میں ذمہ داریاں اور عہدے اور مال اور اسباب اور سب کچھ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اپوزٹ جو ہے نا یہ خیانت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں جو بہت بڑی نشانی بتائی تھی وہ یہی تھی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو یہ خیانت کرتا ہے۔ اب جب کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو کیا وہ ایک ہی قسم کی خیانت ہے، اور یہاں کس خیانت کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں لفظ یختانون انفسہم آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی۔ اگر ٹیکس کو دیکھیں تو خیانت ان کی وہ یہودی کے ساتھ تھی جو ملزم نہیں تھا اور انہوں نے اس کو ملزم ثابت کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیانت ان کی اپنی خیانت ہے۔ کیوں؟ اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خیانت کرنے والے کا وبال خود اپنے اوپر ہی پڑتا ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں نا، خیانت کرتے ہیں، آپ یہی لفظ لے لیں، بظاہر ہم اس کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے یا جو اس کا اصل نقصان ہے نا، وہ ہمیں ہی پڑے گا۔ یہ انسان اپنے ذہن میں سوچ لے تو کبھی کسی کی بے جا قسم کی حمایت نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15 ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی یہ بات آتی ہے۔ تو ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کسی کی وجہ سے کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں خود پڑتا ہے، لیکن ایک اور بہت ہی خوبصورت لطیف کا نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی خیانت کرتا ہے تو دراصل خود اپنے نفس کی خیانت کرتا ہے، کیونکہ دل، دماغ اور جسم کی وہ قوتیں جو اللہ نے اس کو امانتاً دی تھی ان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یا ہم اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں پھر غلط بیان کرتے ہیں، کانوں سے کوئی چیز سن لیتے ہیں غلط بیان کر دیتے ہیں، اصل میں ہم اپنے اعضاء، ہماری آنکھوں، کانوں کا مس یوز کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ وہ خیانت میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری آنکھیں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، ہماری زبان جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، لیکن ہم اس سے غلط کام کروا کر اس کو مجبور کرتے ہیں کہ جھوٹ کرو، غلط دیکھو، غلط سنو، غلط بولو۔ اللہ نے ضمیر نام کا جو محافظ ہمارے جسم میں رکھا ہے، ہمارے اخلاق کا یہ بہت بڑا محافظ ہے، لیکن جب وہ ہمیں ٹوکتا بھی ہے نا تو ہم اس کو بھی دبا دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خیانت کرنے لگتے ہیں۔ تو جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ اس میں خود گر جاتا ہے۔ انہوں نے خیانت دوسرے کے ساتھ کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یختانون انفسہم ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا بہت زیادہ خیانت میں خیانت کرنے والے اور بہت زیادہ گناہگار کو. پورا زور اس میں اسی بات پہ آتا ہے کہ اسلام کسی کی حق تلفی برداشت نہیں کر سکتا, چاہے کہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. پھر ان کی حالت کیا تھی, یستخفون من الناس, یہ چھپتے ہیں لوگوں سے, لیکن ولا یستخفون من اللہ, نہیں یہ چھپ سکتے اللہ سے. وکان اللہ بما یعملون محیطا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ جو یہ عمل کرتے گھرنے والا. اب یہ تامہ کو جب پتا چلا کہ میرا جرم کھل گیا ہے اور میری بات پتہ چل گئی ہے, تو روایات میں آتا ہے کہ اس مدینہ کو چھوڑا اور مکہ کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کے ایک بلڈنگ کے نیچے دب کے مر بھی گیا, لوگوں کو فیس نہیں کر سکا. یہاں ایک بہت ہی بنیادی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا, اور وہ کیا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا, وہ دنیا کی ناکامی کو فیس نہیں کر سکتا. اس شخص سے خیانت ہو گئی, انسان سے ہو جاتی ہے, سادہ سا طریقہ کیا تھا, اللہ کے نبی کے پاس آتا, معافی مانگ لیتا, رو لیتا, دھو لیتا, اللہ کے نبی مجھے معاف کرے. اور آپ تو اپنے امتیوں پر بہت شفیق اور رحیم تھے, آپ نے کبھی بھی اس کو تانا نہیں دینا تھا, آپ فوراً اس کو معاف کر دیتے, جیسا کہ کئی اور موقعوں پہ ایسا ہوا. لیکن اس کا معاملہ کیا تھا کہ یہ انا کا شکار تھا, ایگوئسٹک تھا, یہ سیلف کانشیس تھا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں سے بہت ڈرتا تھا. اس کو یہ خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, اور میں اگر لوگوں کی نظروں میں اب اس طرح مجرم بن کے چلا پھرا تو بہت ہی برا لگوں گا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ فیس کرنے کی بجائے توبہ کر کے گناہ کو معاف کرانے کے بجائے مکہ سے بھاگ گیا, مدینہ سے نکلا, مکہ میں بھاگ گیا, اور وہاں جا کے ایسے ایک ایمان کے دائرے سے نکل گیا. یہ کیفیت ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے. گناہ ہو جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اگر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنے اس گناہ کو مزید بڑھا کر اور زیادہ نقصان پہ چل پڑے تو یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. فیس کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا عمل قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے کہ جب ان کو کہا کہ تم نے مارا تھا ایک شخص کو, تم وہی ہو جو ایک شخص کو مار گئے تھے, کہا ہاں مارا تھا, ہو گیا, تب میں جاہل تھا, نہیں پتا تھا. پھر کیا ہوا, دیکھیے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ہرپن مولا نہ سمجھے, گناہوں سے پاک نہ سمجھے, خطا بھی ہوتی ہے, غلطی بھی ہوتی ہے. سب سے زیادہ بڑی فتح ایک انسان کی کیا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو خود ریئلائز کرے, یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. اور اس کو ہم کریں نہ کریں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ غلطی ہماری تھی, لگتا ہے پتا کہ نہیں. گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور اس وقت تو میں ہو گئی, تلخ کلامی ہو گئی, تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے نا کہ غلطی تمہاری بھی تھی, تم کیوں بولی, چپ رہ جاتی, اس وقت موقع نہیں تھا بات کرنے کا, کیوں بات چھیڑی, کیوں تانا دی, آتی ہے نا. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. عقل مند کون ہے, فوراً اٹھے اور جس کے سامنے یہ غلطی, جا کے اس کا ہاتھ پکڑے کہ آئی ریئلائز اٹ, میں اپولوجائز کرتی ہوں. اور میں سوچتی ہوں کہ اسلام نے یہاں ہمیں وہ سنت اور طریقہ سکھایا ہے جس کو آج ہم نے تو چھوڑ دیا اور غیروں نے پکڑ لیا. میں نے خاص طور پہ ٹریولنگ میں, کیونکہ جب لوگوں سے ڈیل ہوتا ہے نا, ڈیلنگ کرتا ہے انسان, اور جب پریکٹیکل صورتحال آتی ہے تو زیادہ سیکھتا ہے. میں نے جو ویسٹرن کلچر کی خوبصورت چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ جہاں ان لوگوں کی غلطی ہو یہ فوراً مان جاتے ہیں, اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیں گے, اس پہ پیسے ان کے لگے, ان کے اوپر کیا معاملات ہوں, یعنی یہ ہزاروں خرچ کر دیں گے لیکن اپنے اوپر برا نام نہیں لیتے. اور دوسری طرف جہاں ان کی غلطی نہیں ہوتی تو یہ صرف ہماری باتوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں پڑتے. پیچھے شاید میں نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا, ایک ایسا موقع ہوا کہ ہماری کوئی فلائٹ تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور پھر اس کے بیچ میں اچھا خاصا ڈسٹینس بھی تھا جو ہمیں دوسری فلائٹ لینی تھی, لیکن جو ہماری مین فلائٹ جہاں سے چل رہی تھی وہ کسی وجہ سے رن وے پہ کھڑا رہا جہاز, ایک گھنٹہ لیٹ ہوئی. اور ہم لوگ اس چیز کے مکلف تھے کہ ہماری فلائٹ اگلے دن کی, اور ہم خود اس ایئرپورٹ پہ رہیں, اپنا ہوٹل لیں نہ لیں, دس اینڈ دیٹ, لیکن اس ایک گھنٹے کی ان کی فلائٹ کا ڈیلے آنا, ہماری جو اگلی فلائٹ تھی وہ نیکسٹ ڈے تھی اور 24 گھنٹے تھے, وٹ ایور ہم جو مرضی کرتے, لیکن چونکہ ایئر لائن والوں کی غلطی تھی کہ جہاز اپنے اسکیڈول سے ایک گھنٹہ لیٹ آیا, انہوں نے ہمیں ہوٹل دیا, ہمیں فوڈ واچرز دیے, ہمیں فری جانے آنے کی سب چیزیں دی, اور جتنے وہ شرمندہ تھے اس بات کے کہ معاف کریں ہمارا جہاز لیٹ ہو گئے. اور سیم واپسی پہ بھی ہمارا یہ اسکیڈول تھا. ہم نے یہ سوچ رکھی کہ ہمیں نہیں پتا تھا, منہ سے نہیں انہوں نے کہا, لیکن ہمیں انہوں نے پورا پروٹوکول دیا. واپسی پہ ہم نے سوچا کہ ابھی بھی ایسا ہوگا, لیکن جب ہم کاؤنٹر پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ آپ کی بائی چوائس بیچ کا اسٹاپ ہے تو آپ جو ہے ہم آپ کو فری ہوٹل پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ نہیں, جب ہم آئے تھے 2-2.5 ماہ پہلے تو تب تو ایسے ہی ہوا تھا, آپ نے ہوٹل دیا. ایک سیکنڈ میں انہوں نے کمپیوٹر میں ڈال کے ہمیں سب بتایا, ہاں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. تو پھر کیا کرے نہیں, بیکاز لک ایٹ دس کہ دیٹ ٹائم آور فلائٹ واز 1 آور لیٹ. تب آپ کو اس کا ہم نے صرف حساب لگا کے دیکھا تھا کہ ہم دو تھے, میں اور میرے ہسبینڈ, ہم دونوں پہ انہوں نے ایک رات میں شاید $500-600 لگایا تھا ہوٹل اور کھانے اور سب چیزوں میں. صرف ایک گھنٹے کی ڈیلنگ پہ انہوں نے ہم پہ 500 لگا لیا. کیوں؟ تاکہ ہم اس چیز پہ دل برا نہ کریں. دیکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے نا, تو آپ اس کو کمپنسیٹ کریں. اور یہ عادت اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے نا, اس سے آپ کے دین کو بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ دین میں انسان کے تھوڑی سی شدت بھی آ جاتی ہے, تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ تو مایا بھی ہوتی ہے. جہاں فیل کریں نا کہ آپ نے ہاتھ ذرا سخت کھینچ لیا ڈال دیا تھا, فوراً ریئلائز کریں نہیں مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا, مجھے لگتا ہے میں نے آپ بچوں بیٹا آپ کس وقت ہی کر دی, بچوں کو سکھا رہے ہیں, گھر والوں کو کر رہے ہیں, کچھ بھی, فوراً گیو اپ کریں. اللہ تعالیٰ یہاں یہ سکھا رہا ہے کہ تہمہ جو تھا اس نے معافی مانگنا, اپنی غلطی کو ماننا گوارا نہ کیا بلکہ بھاگا. وجہ کیا تھی؟ یستخفون من الناس, لوگوں سے چھپنا چاہتا تھا. اور یہ ہے وہ شرک خفی. لوگ کیا کہیں گے؟ اس جملے سے مجھے جتنی نفرت ہے. اور میں نے دیکھا جن لوگوں کے پاس کوئی بھی ہاتھ میں ان کے دلیل نہیں ہوتی نا کسی کو خوف زدہ کرنے کی, کسی کو کچھ کہنے کی, وہ اس ہتھیار سے ضرور آپ کو مارنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں سوچ لیں لوگ کیا کہیں گے. کون ہوتے ہیں لوگ؟ آپ ہیں لوگ, کوئی لوگ نہیں. کہ آپ جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو مان لیجئے جو کہنے والا ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ سمجھدار ہوتا اور اگر لوگوں نے بات کی تھی اور وہ غلط تھی, وہ کبھی اس بات کو باہر نہ لاتا. تو اپنی زندگی سے لوگوں کا ڈر نکال دیں. سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ ایک آیت ہم پڑھیں گے, ولا تخافون لوم تلائم. جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی ایک صفت ہے کہ وہ کسی ملامت والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ کیونکہ بندہ مومن کی عدالت تو اللہ کے سامنے ہے, وہ لوگوں کی نظروں میں تھوڑی بڑا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ کام اچھا کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کام اصل میں پھر لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. جو بندہ لوگوں کے ڈر سے رک جائے گا نا, اس کے لیے یہ بات ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ پھر جو اس نے آج تک کیا تھا نا وہ بھی لوگوں کے لیے تھا. اس لیے یستخفون من الناس, بچ جاؤ گے, چھپ جاؤ گے, نو پرابلم. یہ بتاؤ کہ اللہ سے کیسے چھپو گے؟ کیونکہ وہو معہم, وہ ان کے ساتھ ہے. کب؟ اس یبیتونا, جب وہ راتوں کو مشورے کر رہے تھے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ تائمہ کی قوم کی طرف اشارہ ہے. وہ نیگوسیشن, وہ میٹنگ, وہ چپکے چپکے کی باتیں جو اس جھوٹے کو سچا ثابت کرنے کے لیے تھی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ باتیں کر رہے تھے. ما لا یرضی من القول, جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا. یعنی نبی کے سامنے آ کے تو یہ کہہ دیں گے یہ ہمارا شخص سچا تھا جھوٹا نہیں تھا, لیکن تنہائی میں جو ان کی باتیں ہو رہی تھیں ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ان سے خوش نہیں تھا. کیونکہ وکان اللہ بما یعملون محیطا, ہے اللہ تعالیٰ ہر اس عمل پہ جو یہ کر رہے, یعنی ہر وہ کام جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے بندہ نہیں بچ سکتا. دیکھیں اللہ کا ڈر بندے کو باقی چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. جس کو اللہ کی سمائیت کا یقین آئے گا نا, وہ کبھی بھی کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا, وہ اپنے اندر کی عدالت میں جیتا ہے. اور یہاں جو مائیت ہے نا, یہ کون سی مائیت ہے؟ ساتھ کون سے اللہ تعالیٰ کا؟ حلول کا کوئی بات ہے یا اللہ تعالیٰ جسم سے ساتھ تھا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ تھا. قرآن پاک میں بہت جگہ آپ اس بات کو پڑھیں گے کہ اللہ کی مدد, اللہ کی مائیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے مائیت مدد کے معنوں میں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المتقین, اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یہاں مراد ہے کہ صبر والوں اور تقوی والوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے. لیکن دوسری جو مائیت ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کے علم, اللہ تعالیٰ کی صفات کی مائیت ہے. ساتھ میں آسمان پہ, وہاں رہتے ہوئے بھی ہمارے دل کے بھید جان رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم دوسروں کی نظروں میں کتنے اچھے بن کے بیٹھ جاتے ہیں, تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ کو پتا ہے. تو یہاں ساتھ سے مراد یہ نہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے ساتھ شریک تھا اور وہ کام کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا تھا. محیط حوت سے, ہا بوتا, یا ہاتا کا لفظ اردو یا پنجابی میں بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ وہی لفظ ہے کہ یہ نبی کو تو نہیں پتا چلا کہ راتوں میں انہوں نے کیا پلاننگ کی، لیکن اللہ کو پتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہا انتم، ہو تم، ہا اولائی، وہی لوگ، جادل تم، تم نے جھگڑا کیا، انہم ان کے بارے میں، کن کے بارے میں، تیمہ کے بارے میں، فی الحیات دنیا، دنیا کے معاملے میں. یہاں میں اصل میں خطاب ہے اس کی برادری سے، اس کے ہم خیال لوگوں سے کہ جنہوں نے اس بات کو جانتے بوجھتے کہ اس شخص سے غلطی ہوئی، وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا، اس نے خیانت کی، اس نے چوری کی، پھر الزام دوسرے پہ لگا دیا، اپنے کسی نفسیاتی مسئلے کو سب کے سامنے اس طرح پیش کر دیا کہ جیسے وہ سچا ثابت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جانتے بوجھتے تم نے ان کی حمایت کی، چلو ایک سوال کا جواب دو. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، بس کون اللہ کے معاملے، اللہ کے سامنے جھگڑے گا ان کے بارے میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کے اس شخص کو سچا ثابت کر سکتا ہے؟ بنو ظفر کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا تم تو ایمہ کے بارے میں کل میدان محشر میں کھڑے ہو کے کہہ سکو گے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ یہ چور تھا یا جو بھی تھا، لیکن اس کو چھوڑ دیں. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور کوئی ہوگا اس کا وکیل، کوئی اس کا کارساز ہوگا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ لوگ اپنائیت کے نام پہ، محبتوں کے نام پہ دوسروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ساتھ دینا جس کو بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب میں نہیں اس کا ساتھ دوں گی تو اور کون دے گا. یاد رکھیے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہو سکتی ہے نا، تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، باپ سے بھی زیادہ. لیکن ایک ماں کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بچے کی غلط کام میں حمایت کرے. قصور آپ کے بچے کا ہے، آپ کو ماننا چاہیے. 2 سال کا بچہ ہے یا 20 سال کا بچہ ہے، غلط کام کر کے آ گیا، اسکول میں کسی کو ڈانٹا، کسی کی کوئی چیز لے لی، کسی کا کوئی معاملہ خراب کیا، جہاں کہیں آپ کسی ایسے شخص کی حمایت کریں گی نا کہ جو مجرم ہے، تو سمجھ لیں آپ خود بے عزت ہوں گی. یہ بھی ایک کوڈ ورڈ زندگی کا بنا لیں، کبھی میں نے غلط کام کرنے والے کی حمایت نہیں کرنی ورنہ میں خود بھی ذلیل ہو جاؤں گی. جیسے اچھوت ہوتا ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتا دی کہ جب انہوں نے اس کی غلط حمایت کی تو کل قیامت کے دن کون حمایت کرے گا. ہمارا ایک سوشل سٹینڈرڈ بن چکا ہے، اپنے رشتوں کی بڑی حمایت کرتے ہیں. مثال ہے بیٹی اور داماد کا معاملہ بگڑا، ہماری ساری ہمدردیاں بیٹی کے ساتھ. بہو اور بیٹے کا معاملہ بگڑا، ساری ہمدردیاں ہماری بیٹے کے ساتھ. ماں اور بھابھی کا معاملہ بگڑا، ہماری ساری ہمدردیاں ماں کے ساتھ. اور سو آن رشتوں کی جس ہم چین میں اٹھوئے ہوئے ہیں نا، اس میں یاد رکھیے ہم سب کے لیے حمل کی بات ہے کہ جہاں کبھی 2 کا معاملہ بگڑے، حق والے کا ساتھ دینا. چیک کیجئے، دیکھیے کتنے ہی گھریلو جھگڑے جو نا وہ بڑھتے ہی کب ہے، غلط حمایت میں. ہم لوگوں کی غلط حمایت کرنا چھوڑ دیں، جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں عدالتوں کی بات نہیں کر رہے، گھریلو فیصلوں میں ہمیں ایمان والا بننا سکھا رہے ہیں. کوئی آپ کہے، ماں کہے گی تم بدل گئی، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تم نے بھابھی کو سچا کیا. ہاں اس لیے امی کے بھابھی سچی تھی، بھابھی کا بھابھی ہونا صرف اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ آپ کی بھی ساری باتیں اس پہ ڈال دی جائیں. انسان ادب اور محبت کے ساتھ رہے، لیکن اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو سچ رکھ، صحیح پہ رکھے. کیونکہ آپ دیکھیے جو گھریلو عدالتیں ہوتی ہیں نا، اس میں جذبات کی آزمائش ہوتی ہے. ہم مختلف محاذوں پہ آزمائے جا رہے ہیں، کہیں ہم مال کے ناطے سے آزمائے جا رہے ہیں، کہیں ہم وقت کے ناطے سے آزما رہے ہیں، لیکن جذبوں کی جو آزمائش ہے نا، جس نے اس میں بھی خیانت کی وہ بھی پکڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا بڑی بات ہے، ہو گیا، کسی نے غلط کام کر دیا تو کیا ہوا، قصور آپ کا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور قصور کسی دوسرے کا ہے تو جاؤ اس سے درگزر کرو. اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں آتا ہے، آیت 110 اور 11 میں. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا کام کرے، اَوْ يَسْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے نفس پر ظلم کر لے. یہاں تک تو بات کامن ہے نا، اور یہ دونوں کام ہوں گے، ہم سے سو بھی ہوگا، ہم سے ظلم بھی ہوگا نفس پہ. اس کے بعد 2 ہی راستے ہیں، ثم، پھر یستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ لے. کیا ہوگا مانگیں گے تو، یجد اللہ غفور الرحیم، آپ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو تانا نہیں دیتا، ایسا کیوں کیا، کیسے ہوا، تمہیں کیا کہا تھا، تم پھر آگے؟ نہیں، دل کے اندر شرمندگی رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہوئے جب ایک انسان آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. کبھی ناسمجھی سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی جذبات کے غلبے سے مغلوب ہو جاتا ہے انسان، بس سچے دل سے شرمندگی اور معافی مانگ لے. اور اگر کسی دوسرے پہ زیادتی ہو گئی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں. دیکھیں ہمیں معافی مانگنا کیوں مشکل لگتا ہے، یہاں چھوٹی سی بات پھر کروں گی جس سے انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں ایک اور بہت ہی زیادہ ظلم ہے، اور وہ کیا، ہمیشہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بڑے سے معافی مانگ لے. مثال ہے کہ ایک مرد ہے، اس کی ماں اور اس کی بیوی کا جھگڑا ہو گیا، اب کیا جی بات بڑھ گئی. کتنے لوگ ہیں جو حالات کھولتے ہیں، بھئی کیا حکم ہے، کس کے حکم ہے، نہیں 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 بس تم معافی مانگو، تم میری ماں سے معافی مانگو، تم میری ماں سے معافی مانگو. یہ تو وہ زیادتی، یقین کریں اسلام ایسا ظلم برداشت نہیں کرتا. اگر عدالتوں میں ظلم نہیں ہو سکتا نا، تو گھروں میں بھی نہیں ہوگا. اور جب تک گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی میں عدل اور انصاف نہیں آئے گا نا، عدالتوں میں نہیں آئے گا. کچھ چار خاندان کے بڑے لوگ پڑ گئے کسی معاملے کو سلجھانے، تو وہ بات کرنے، وہ بچی بیچاری روتے ہوئے اپنی بات بتاتی ہے کہ میری بات تو سن لے، اس وقت یہ ہوا تھا، میں کپڑے دھو رہی تھی، ساس نے آگے یہ کہا، وہ ہوا. اور چپ 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 بچیاں نہیں بولتی، چلو چلو معافی مانگو. یاد رکھیے، آپ جب تک چنگھاری تک بجھائیں گے نہیں، تب تک آپ آگ لگنے کے خطرے سے نہیں بچیں گے. یہ جو وقتی طور پہ چپ 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 کرا کے صلح کرا دی جاتی ہے نا، یہ ایسی ہے جیسے آپ نے آگ کی چنگاریوں کے اوپر تھوڑی سی چیزیں ڈال دی کہ بس اب اس کو نہ چھیڑو، ذرا موقع ملے گا. آپ دیکھیں کتنی صلحیں ایسی ہوتی ہیں خاندانوں میں، چار دن اچھے نہیں ہوئے پھر مسئلہ شروع. سنا ہوگا آپ نے، کئی عورتیں بیچاری کئی کئی باہر واپس جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر آتی ہیں، کہتے ہیں پھر ٹھیک نہیں ہوئے، پھر خراب ہوئے. کیوں؟ آپ نے بیماری نہیں دور کی. جیسے مریض بیمار ہے تو ڈاکٹر بیماری نکالنے کی وجہ اوپر بس اس کے پٹیاں باندھتا جائے. تو اگر کسی مسئلے کو پوری طرح سالو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو جڑ سے نکالیں. دل میں کوئی بات ہے اس کو نکالیں، عمل میں کوئی بات ہے اس کو بدلیں، رویوں میں بات ہے اس کی اصلاح کریں. ورنہ یاد رکھیے، کل جو بڑا فتنہ آئے گا اس سے آج چھوٹا فتنہ بہتر ہوتا ہے. آپ کبھی اپنے بچوں کو بھی فورس نہ کیا کریں، کبھی باپوں اور بیٹیوں کے معاملات میں مت بولیں. اصل مسئلہ دیکھیں، پرابلم کس کا ہے، کسی بندے کے بہترین اخلاق کی گواہی آپ دے سکتے ہیں اس کی جو سچ بولتا ہے. کب؟ جب اس کے سامنے چاہے اس کا دشمن ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں جو بزرگ ہوتے ہیں خاص طور پہ، ان کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ معروف ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ زبان کے بڑے کھڑے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرا مسئلہ ہی کیا ہے، میرا ظلم کیا ہے کہ کبھی میں زہر کو میٹھی چینی نہیں کہہ سکا. ہم اپنے رویوں کو چیک کریں. اور اس میں پھر کہوں گی معذرت کے ساتھ کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ملوث ہوتی ہیں. جس کی بات سنتی ہیں ان کو وہ سچا لگتا ہے، جس کی بات پہلے سن لیتی ہیں ان کو وہ سچا لگتا ہے. کئی دفعہ خاندانی جھگڑوں میں نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں پہلے میری سن لو. کیوں؟ کہ ورنہ آپ نے دوسرے کی سن لی تو آپ اس کو مان لیں گے. اور معروف بات ہے، کبھی آپ کسی سے کوئی بات کریں اور اگلا نیا نوٹس لگ گئے، دیکھا پہلے جو آپ دوسرے کی سن کے آگے تو میری نہیں سنیں گے. جس بندے کے پاس حق ہے نا، وہ اطمینان کی نیند سوئے گا، مطمئن ہوگا. سب کی سنو، سب کی سنو، جو میرے خلاف تمہیں کوئی کہہ رہا سن کے پھر آخری دن میرے پاس آنا. جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے، کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل چلا گیا. اور باطل ہے ہی جانے والی چیز. اس کا تعلق صرف فتح مکہ میں، مکہ کے فتح ہونے اور بتوں کے ٹوٹنے سے نہیں ہے. زندگی کے ہر معاملے میں یاد رکھیں کہ اگر میں حق پہ ہوں، ڈالی ڈالی پھر کے بھی کوئی آئے گا نا تو آپ کی سچائی مان جائے گا. خود دوسروں کے آگے نہ مانے، اس کا دل مان جائے گا. یہ کہنا پہلے سنا دوں، پہلے کر دوں، یہ ہو گیا، میں نے کچھ کہنا تھا، میں نے یہ جھگڑے چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سچ کو آنچ نہیں ہوگی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کرے، کما لے، یا دیکھیے کمائی کا معاملہ، یعنی کتنی بری کمائی ہے جو اس شخص نے کمائی، اور وہ کیا ہے، اسم گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بس بے شک کس کو کماتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے حق میں. بظاہر ہم دوسروں کے ساتھ معاملے کر رہے ہوتے ہیں نا، جب دنیا میں انسانوں کی جنت میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے اثرات پڑتے ہیں نا دوسروں پہ، مثلا اگر آپ کے شوہر آپ کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کے اوپر شوہر کی بات کا اثر آتا ہے نا. مثال ایک شوہر بیوی کو ڈانٹتا ہے, بیوی کا دل دکھا, تکلیف ہوئی, روئی دھوئی, بظاہر شوہر کی ڈانٹ کا اثر بیوی پہ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا يَقْصِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِ, جس نے ڈانٹا اس کو اس کا خود بخود بھی کچھ اثر آئے گا. اس لیے کبھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے ہمیشہ بچیے, کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. دوبارہ دوبارہ آ رہی ہے نا یہ آیتیں کہ اللہ کو پتا ہے کیا تم کرتے ہو, کہاں ہوتے ہو, کس حال میں ہوتے ہو. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً, اور جو کوئی کمائے خطا, خطا کہتے ہیں مسٹیک کو, پتا نہیں تن جانے میں ہو گئی, ایسے ہی کسی کی حمایت کر دی, سوچا بھی نہیں تھا, یہ سوچا کہ چونکہ اپنی بیٹی ہے تو اچھی ہوگی, اسی کی سارا یہ بیچاری مظلوم ہے, کر لیا. او اسمن, پھر کوئی گناہ کما لیا. یعنی خطا اور اسم میں بہت فرق ہے. اسم کہتے ہیں جان بوجھ کے گناہ کرنا, جانتے بوجھتے پتہ ہے کوئی جھوٹا ہے پھر بھی اس کو سچا کہنا, اور خطیہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. کیونکہ دیکھیں انسان جن کے پاس رہتا ہے نا ان کی اس کا رابطہ زیادہ ہوتا ہے. ماں بیٹی گھر میں رہتی ہیں, ماں نے بچوں کو پالا ہوتا ہے تو اس کو اپنے بچوں سے بڑی اچھی امیدیں ہوتی ہیں, میرا بچہ یہ نہیں کر سکتا, میرے بچے یہ نہیں کہہ سکتی, ہو سکتی یہ خطا, لیکن اس کو دوسرے فریق کا نہیں پتا نا. لیکن وہ بیٹی جب آپ کے گھر میں بیٹی تھی تو ہو سکتا ہے اس سے ایسی چیز آپ نہیں توقع کر سکتے, لیکن وہی بیٹی جب کل کسی کی بیوی بن کے اس کے گھر میں گئی ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے سامنے بیٹی بن کے ایسی تھی اب وہ بیوی بن کے ایسی نہیں ہوگی. فرق ہوگا نا. کسی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ مجھے پتا چلا کہ وہ اکیلی ہے نا, اپنے ماں باپ کی اکیلی بیٹی ہیں, تو میں نے ہنس کے پیار سن سے کہا, میں نے کہا پھر تو آپ بہت اکلوتی ہیں تو آپ تو بہت لاڈلی ہوگی, تو کہنے لگی یس ہاں لاڈلی تو, پھر ساتھ ہی کہنے لگی لیکن بیوی تو ایک ہی ہوتی ہے. یعنی مراد یہ تھا کہ جو لاڈ ماں باپ کے گھر میں دیکھے دکھائے جاتے ہیں وہ میاں کے گھر میں نہیں چلتے, کیونکہ بیویاں سب کی اکلوتی ہوتی ہیں, بیویاں تو نہیں دو تین ہوتی نا عموماً ہمارے کلچر میں. تو یاد رکھیے ایک بندے کو کبھی ایک اینگل سے نہ دیکھیں. اگر کسی نے جانتے بوجھتے یا انجانے میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لیا, اب اس کی بدترین قسم کیا کہ ثم یرمی بہ بریئن, پھر وہ تہمت لگا دیتا ہے بے گناہ پہ. یرمی کا لفظ نا یہ رمی سے ہے, یہ وہ جو ہم رمی جمار کرتے ہیں آج کے دنوں میں بھی, پتھر پھینکنے کو کہتے ہیں رما, رما اصل میں نیزے کو کہتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, سورۃ توبہ میں آئے گا. تو جیسے کسی کو تیر جب ہوتے ہیں نا اسی طرح آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اور بریا بری سے ہے, بارا حمزہ, یہ وہی ہے جو سورۃ توبہ کا پہلا لفظ ہے برات من اللہ, بیزار بے نیاز. یعنی ایک شخص اتنا بھولا بھالا, اس کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو کسی نے پتہ ہی نہیں کیا کہا. حضرت عائشہ یاد آ جاتی ہیں مجھے ایسے وقتوں پہ کہ جب ان پہ تہمت لگی تھی تو وہ اتنی بھولی بھالی تھی ایک مہینہ تک ان کو خبر ہی نہیں ہوئی, اور ان کی لانڈی نے جو ان کے بارے میں گواہی دی کہا کہ عائشہ تو اتنی بھولی ہیں کہ آٹا گوند کے رکھتی ہیں اور بکری آتی ہے اور کھا جاتی ہے. مراد یہ تھا کہ جو عورت اتنی بھولی بھالی ہوگی اس کو اتنی پرواہ نہیں, کیا وہ زنا اور بدکاری میں ملوث ہو سکتی ہے. تو اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تھا وہ یہودی, یا بریان کا لفظ جو ہے یہ اس یہودی کے حق میں جا رہا ہے, تھا کافر, تھا یہودی, اللہ کو نہیں مانتا, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن تمہیں اس کی اجازت نہیں کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے پہلے چوری کرو, پھر اس چوری کے مال کو تم ایک یہودی کے گھر پہ چھوڑ دو یا اس کے نام پہ الزام لگا دو کہ کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو کافر ہی ہے اور یہ تو یہودی ہے, اور اس نے چونکہ جانا ہی آگ میں ہے تو چلو چوری کا بھی الزام لگ جائے. ہرگز نہیں. فقد احتمل بہتانا واثما مبینا, بس باندھا اس نے اپنے اوپر ایک بہت بہتان, یعنی اس نے اس کے اوپر ایک طوفان باندھا, اور اثما مبینا کھلا گناہ. یہ بہتان کا لفظ ہے نا, یہ باہتا سے بہیتا سے, مبہوت رہنا, حیران رہنا اس کا مطلب ہوتا ہے. کیونکہ جس پہ بہتان لگتا ہے نا واقعی وہ حیران رہ جاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا, یہ کس نے کہہ دیا, یہ کیوں کہہ دیا, کوئی سرا, کوئی اس کی ڈوری, کوئی اس کی رسی کچھ ہے. جیسے ایک بندہ بالکل انہونی بات پہ حیران ہوتا ہے نا, اس طرح ایک بے گناہ جب اپنے بارے میں کوئی بات سنتا ہے تو حیران رہتا ہے. جیسے حضرت عائشہ ام مستوں کی سے جو باتیں سنی اپنے بارے میں تو حیران ہو گئی, کہ آج پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے رویے میں وہ مٹھاس کیوں نہیں رہی, جو پہلے بیماری میں میرے اوپر کیفیت ہوتی تھی آپ کی محبت علی وہ کیوں نہیں. پھر وہ ساری کڑیاں جڑی ایک مہینے کی چپکلش کی جو تھی, لیکن ان کو نہیں پتا تھا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے, وہ سیدھا سادھا ہوتا ہے, وہ اس طرح کی نہیں سوچتا. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے حال پہ قیاس کرتا ہے. اگر ایک بندہ بہت زیادہ دوسروں پہ باتیں کرتا ہے نا, تو اس کو ہر وقت اس کا ڈر رہے گا کہ لوگ میری باتیں کرتے ہیں. یہ کوڈ ورڈ لکھا کریں سائٹ پہ اپنے آپ کو پہچاننے کے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا کہ ہر وقت لوگ آپ کی باتیں کریں گے, تو مان لیجئے کہ آپ بھی ہر وقت کرتے ہیں. اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے نا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, تو مان لیجئے کہ آپ پیپل کانشیس ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو خود کو نہیں پتا ہوتی. ہمارے اخلاق کی بہت ساری خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو پتا چلتی ہیں, ہمیں نہیں پتا چلتی. یہ ایسی ہے جیسے چہرے پہ کوئی داغ لگ جائے, کوئی نشان لگ جائے. میں سامنے بیٹھی ہوں, آپ سب کو میرے چہرے پہ وہ دکھے گا, مجھے نہیں دکھتا. یہ کب دکھے گا؟ جب میرے سامنے آئینہ آئے گا. اس لیے یا تو فزیکل آئینہ جا کے انسان دیکھے تو اس کو اپنے چہرے کا عیب دکھتا ہے, یا پھر اس کے ارد گرد والے لوگ اتنے کلین, اتنے صاف ستھرے مزاج کے ہوں کہ اس کو پیار سے محبت اس کی خامیاں بتائیں. اور یہی ہے تواصی بالحق کی تواصی بالصبر. کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک باپ اپنے بچے کو جو سب سے بہتر تحفہ دیتا ہے, بہترین تحفہ جو دیتا ہے, کیا سیل فون, کمپیوٹر, گیم, گاڑی؟ نہیں, اچھا اخلاق دیتا ہے. اور آپ جب قرآن اور سنت سے اعلی اخلاق پڑھتے ہیں نا, پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ عادت اگر میرے میں اچھی ہے نا, اللہ تیرا شکر ہے یہ میرے باپ نے مجھے بچپن میں ٹوکا تھا. یہ ماں اس پہ بڑا روکتی تھی. آج بھی آپ جا کے بیٹھ کے ذرا اپنی لکھیں عادت, آپ کے بولنے, آپ کے چلنے پھرنے میں اگر اچھی بات ہے, آپ کے دل میں ضرور اظہار تشکر ہوگا ماں باپ اور استادوں کے لیے. اور کبھی آپ اس کا اپوزٹ بھی سوچتے ہیں, اگر آپ کے اندر کوئی خرابی ہے جو گھڑی گھر اب آپ کو پتا چل گیا یا بتا دیا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے, کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ وہ جیسے بنیادیں پڑ چکی ہیں نا, اندر گہری جڑیں ہو چکی ہیں. پھر غصہ کس پہ آتا ہے؟ شروع سے کیوں نہیں روکا گیا؟ ہمارے ماں باپ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ اب کہیں دیکھا بس اب ان کو پکڑے اور کوسنا شروع کر دیں. نہیں, اپنے آپ کو وہی رک جائیں جہاں پہ روک سکتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تہمت کی بات کر دی, اور پھر اب اللہ کے نبی کی طرف پیغام جا رہا ہے. وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی, یعنی اے نبی اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی, لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے, کس بات کا؟ اَن يُضِلُّوكَ, کہ آپ کو بہکا دیں گے. کس معاملے میں؟ نعوذ باللہ بہکائیں گے, تہما کے معاملے میں بہکا دیں گے. مجرم کوئی اور تھا, اور انہوں نے تو حمایتیں جھوٹی کر کر کے اس کو مجرم کو بے گناہ اور بے گناہ کو مجرم ثابت کرنا چاہا تھا. لیکن کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ وما یضلون الا انفسهم, اور نہیں یہ بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو, اپنے آپ کو ہی بہکاتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ کہ جب کوئی دوسروں کو بہکانا چاہتا ہے تو اصل میں وہ خود کو ہی بہکا رہا ہوتا ہے. وما یضرونک من شیء, اور نہیں یہ بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی. کوشش تو انہوں نے بڑی کی لیکن نہیں بگاڑ سکے. ایسے لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے پیغام کے لیے چنا ہوا ہے. آپ آخری نبی ہیں. آپ کی محبت اور آپ کے اخلاق کی گواہیاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی. اور اگر آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسا معاملہ کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بہکانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دے دیتا ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ انزل اللہ علیک الکتاب, اور اللہ نے نازل کی, اتاری آپ پر کتاب, والحکمہ اور حکمت, وعلمک, اور آپ کو سکھایا, ما لم تکن تعلم, جو آپ نہیں جانتے تھے. اس معاملے میں تو مطلب ہوگا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ تہمہ ہی مجرم ہے, اور عام معاملات میں آپ کو بہت کچھ سکھایا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور آپ پر اللہ کا فضل ہے بہت بڑا. ان آیات میں آپ دیکھیے کہ علم اور حکمت کو بہت بڑا فرض, بہت بڑا فضل قرار دیا جا رہا ہے. اصل میں یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے کہ کسی بندے پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں اور کوششوں کے باوجود اس کو بے گناہ ثابت کرا دے. جیسے شروع میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی کے ذریعے اسلام کی اخلاقی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی, ایک دفعہ اس لیڈر کے اوپر الزام لگوا کے اس کو بدنام کر دو تاکہ پورے مدینہ میں ہم شور مچا دیں گے کہ یہ نبی بڑا ظلم کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات رکھتا ہے، یہ فیورٹزم کا شکار ہے، یہ مسلمانوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور یہ یہود کو بالکل نہیں دیتا اور کافروں کو بالکل نہیں دیتا۔ ایسی باتیں انہوں نے تو کوشش کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ بھی، کل اللہ کے نبی کی یہ بات تھی، آج بھی ہر بندہ دشمنوں کی زد میں ہوگا۔ ہمارے دشمن تمہارے خاندانی رشتے ہی بہت ہیں، شریکہ کہہ لیں آپ اس کو، چلے دشمن نہ کہ ہے کہ نہیں، ہر ایک کے ہر ایک پہ الزام لگتے۔ میں کہتی ایک لڑکی شادی کر کے اپنے سسرال میں جاتی ہے نا تو وہاں پہلے سے محاذ تیار ہوتا ہے، کوئی بہو پہلے سے موجود تھی، اب ہر دن تقابل، یہ چھوٹی آئی ہے تو ایسی ہے، بڑی ایسی تھی، یہ چھوٹی سست ہے بڑی تیز تھی، بڑی تیز ہے چھوٹی سست ہے، ہر وقت یہ محاذ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اب بتائیے کہ اس دنیا کے سفر میں اگر ہر لمحے لوگ آپ کے تقابل ہی کرتے پھرے، آپ جاب کریں گے کہیں تو فوراً پچھلے ورکرز کے ساتھ آپ کا تقابل ہے، آپ اسٹوڈینٹ بن کے آئے تو پچھلے اسٹوڈینٹ کے ساتھ آپ کا تقابل شروع ہوا، کیا یہ پوسیبل ہے کہ دنیا میں ہم کبھی بھی بالکل ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں کہ کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، کوئی ہمارے بارے میں سوچے نہ؟ یہ تو ممکن نہیں۔ ہاں ایک چیز ممکن ہے، اور وہ کیا کہ بندہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑ لے، جہاں اس کے اوپر کوئی الزام لگے، جہاں کسی کو بدگمانی ہو، جہاں کسی کے دل میں اس کے لیے میل آئے، وہ کہہ دے اللہ تو کر، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میری سانس کے دل میں تو نے ڈالنا ہے، میں سچی ہوں، میں مخلص ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہوں۔ پھر یقین کرے وہ سکون ملے گا کہ جو کام کر کر کے، خدمتیں کر کے بھی نہیں ملتا۔ میں اکثر عورتوں کے منہ سے یہ باتیں سنتی ہوں، ہم نے تو اپنی زندگی گوا دی، بوڑھے ہو گئے اس گھر میں آ کے، اتنی خاطر کی ان کی، خوش نہیں ہوئے، ساتھ خوش نہیں ہوئی مثلا، اب کیا ہوا؟ دیکھا بس انہوں نے تو، ان کو تو میں اچھی نہیں لگتی، تو نہیں لگتی تو نہ لگے، کیا آپ کے لیے لازم ہے ان کی اچھے لگنے کا سرٹیفکیٹ لیں؟ آپ کیوں یہ سوچ کے سسرال میں گئی تھی کہ ساس کو خوش کرنا ہے؟ ہاں آپ یہ سوچیں میں اچھی بہو، اچھی بیوی، اچھی بیٹی بنوں گی تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، میں نے تو ہر عمل کی جزا اللہ سے لینی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بات کی جب تان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ حضرت علی نے ایک بار پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے مجھے سب اچھا کہے، مطلب سب مجھ سے خوش ہوں، میری تعریف کریں، یعنی اس قسم کا خلاصہ ہے، کتاب الزہد میں یہ روایت کئی جگہ آتی ہے۔ تو میں کیا کروں اب، ہمیں مثال کو یہ پوچھے، یا ہم دنیا میں تصور کیا کہ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو بہت اچھا کہیں، بہت خوش رہے، تو آپ کہتے ہیں خوب تحفے دو، خوب دعوتیں پکایا کرو، اچھا لین دین کیا کرو، یہی سوچتے ہیں نا لوگوں کو خوش کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے جو گر بتایا، سبحان اللہ، اتنا آسان، وہ کہتے ہیں نا وہ ہلکی سی بھی محنت نہ کرنی پڑے اور وہ کام ہو۔ آپ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے راضی رہیں، لوگ تمہیں اچھا کہیں، تو پہلی بات ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، مت اس خوف کو دل میں پالو کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، تم لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جاؤ، اور جو لوگوں کے پاس ہے نا مال دولت گھر گاڑیاں، اس سے بالکل اپنے آپ کو دور کر لو، یعنی نہ لوگوں کو بہت دو لو اس نیت سے کہ لوگ تمہیں پسند کریں، اور نہ لوگوں کے پاس ہے وہ لینے کی خواہش اور تمنا رکھو کہ لوگ تمہیں دیں اور خوش ہوں۔ جو بندہ اس طرح کا بے نیاز ہے نا، اس کے پاس کوئی سونے کے لقمے بھی کھا رہا ہے نا، وہ نظر اٹھا کے نہ دیکھے، خود بہت اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے گا۔ تو یہاں پہ وہ بات ایک خاص حد تک واقعے کے رنگ سے پوری ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عین وقت پہ ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور لیکن اس واقعے سے کچھ باتیں جو پتہ چلتی ہیں، پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ کچھ اب بلٹ پوائنٹس ہم کریں گے اس واقعے کے، کیونکہ اب اگلی آیات جو ہے نا اسی واقعے کے اثرات ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اصلاح کی ہے ہماری۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ اللہ کے نبی کو غیب نہیں پتا تھا۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا تب تک اللہ کے نبی کو کچھ بھی پتا نہ چلتا۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے وانزل علیک الکتاب والحکمت سے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس صرف قرآن پاک ہی نہیں آتا تھا بلکہ حدیث بھی وہی ہی کے قسم تھی۔ کیونکہ کچھ وقت ان کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی طرف لے کے جاتے ہیں، تو وہی مطلوب اور غیر مطلوب کی بات ہے. پھر ایک اور چیز اس سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے تو ملزم ہے، مجرم ہے، لیکن جب اپنے گناہ کو دوسروں پر لگا دے تو اس کا گناہ دگنا ہو جاتا ہے. یکسب حطیتن او اسمن ثم یرمی بہ. پھر اگلی بات ان آیتوں میں ہمیں توبہ کی حقیقت بھی سمجھ آتی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، برائی ہو جائے یا نفس پہ ظلم ہو، یعنی حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کوئی بھی کمی بیشی ہو جائے، اللہ تعالیٰ توبہ استغفار سے اس کو معاف کر دیتے ہیں اور جس انسان سے متعلق وہ چیز ہے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. یہ لازمی شرط ہے حقوق العباد کی. بعض لوگ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں پھر اکیلے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، توبہ ہو گئی؟ نہیں ہوئی. اور یہ اخلاقی جرات کی بات ہے، کسی کے سامنے آ کے اس کو کہنا کہ آئی واز رونگ، میں نے غلط کیا، میں نے تمہارے بارے میں بات کی تھی، میں نے تمہاری غیبت کی تھی. اسی لیے غیبت کے کفاروں میں ایک یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت کی اس کو جا کے بتاؤ کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی، تم مجھے معاف کر دو. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نبی کو بعض دفعہ بات واضح کر کے نہیں بتاتے تھے، لیکن جو نازل کیا ہوتا تھا اس کی روشنی میں اجتہاد کرنے کا حکم دے دیتے تھے. مثلا آپ دیکھیے کہ بہت ساری باتیں کلیئر نہیں، مثال یہ کہ یہ واقعہ پورا قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا، ہم نے حدیث سے پڑھا نا. اب قرآن پاک میں صرف یہ کہہ دیا کہ انزل اللہ علیک الحق، آپ کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی یا حق نازل کیا، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض باتیں ظاہراً کھل کے نہیں بھی بیان کی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہوئے پھر اس بات کو آگے لے جاتے تھے. اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں آیت نمبر 114 اور 115، اس میں دو بہت بڑے اثرات جو اس واقعے کے بعد سامنے آئے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. میں خلاصے کے طور پہ اس کو کروں گی، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہوتی بھلائی ان کے اکثر مشوروں میں، ہاں مگر الا مگر من امر بصدقت، نمبر ایک لگا سکتے ہیں آپ یہاں. نجوا کہاں جائز ہے؟ جہاں کسی کو صدقے کا حکم دیا جائے، او معروف یا نیکی کے کام کا حکم دیا جائے، اور تیسری چیز او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان میں صلح کروانے کی کوشش. یہ تین معاملے ایسے ہیں جس میں نجوا جائز ہے. نجوا کہتے کس کو ہیں؟ یہ لفظ یہاں دیکھنے کے قابل ہے. نجوا کہتے ہیں چوری چھپے بات کرنا، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ خفیہ باتیں. سورت مجادلہ میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے قرآن پاک میں بات آتی ہے، لیکن یہاں چونکہ آیت آئی ہے اور اس کا خلاصہ ہے، تو نجوا کہتے ہیں کسی چیز کو خالص اور منفرد کر لینا. اسی مناسبت سے جب دو لوگ دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر باتیں کرتے ہیں تو اس کو نجوا کہتے ہیں، یہ مستر ہے. اور سرگوشی کرنے والی جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ یہاں آتا ہے وَإِذْ هُمْ نَجْوَا، جب وہ سرگوشیاں کر رہے تھے، خفیہ اجلاس، خفیہ میٹنگیں، رازدارانہ باتیں، ایسی باتیں جو صرف خسر خسر کے طور پر کانوں میں کی جائیں، اس کو نجوا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنو ظفر کی جو راتوں کی میٹنگز تھی نا، ان کو نجوا کہا، جو ایک بے گناہ کو گناہگار اور گناہگار کو بے گناہ ثابت کرانے کے لیے تھی، نجوا. اور اسی کو آپ آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی دو لوگ کسی معاملے میں کسی اجتماعی معاملے کو ڈسکس کریں، یعنی آسان سے آسان کوشش کر رہی ہوں آپ کو نجوا کی تعریف کروا دوں تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ نجوا ہے کسی اجتماعی معاملے کو دو لوگوں کا ڈسکس کرنا، یہ لکھے میں اس کو آہستہ بھی بولنے کو تیار ہوں تاکہ آپ غلط نہ لکھ سکیں. کسی اجتماعی مسئلے پر دو لوگوں کی چوری چھپے کی ہوئی باتیں, اس کو نجوہ کہتے ہیں. انفرادی نیکیوں میں نجوہ کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں کہیں کوئی اجتماعی کام ہوگا نا, وہاں نجوہ کی اہمیت سمجھ آتی ہے. آپ دیکھیے کہ اجتماعیت یا آرگنائزیشن کسی نام پہ بھی ہو, کسی دینی کاز کے لیے ہو یا دنیاوی کاز کے لیے ہو, وہاں ایک گروپ بنتا ہے. آپ اس کو آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں, اس کو جماعت کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. عموماً وہاں ہوتا کہ ایک لیڈر ہوتا ہے اور باقی کو ورکرز ہوتے ہیں, کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. اب ایک صورت کیا ہے کہ جو لیڈر ہے نا اس کا تعلق ہو ہر کام کرنے والے سے, ڈائریکٹ اپروچ جس کو کہتے ہیں, وہ خود لوگوں کو بات بتائے اور جو کام کریں وہ اس کو بتائیں. اس صورت میں تو نجوہ کا امکان نہیں رہتا. کیسے؟ کہ وہ جو کام کہی اس کو پتا چل گئی, وہ آ کے بتائے گا میں نے یہ کام کیا, ساتھ یہ بھی بتا دے گا کہ مسائل کیا تھے, پریشانیاں کیا تھی, پرابلم کیا تھی, معاملہ چلتا رہتا ہے. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے. اگر کہیں آپ کو کسی بڑے کام پہ جانا پڑے تو بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا اپنے ورکرز کے ساتھ ون آن ون بیس پر رابطہ ہوتا ہے. دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جہاں لیڈر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا, اور ہر جگہ ممکن ہی نہیں, یعنی ملک کا صدر جو ہے کیا وہ صوبے کے جو میئر ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھ سکتا ہے؟ آرگنائزیشن میں ایسا ہوتا ہی نہیں. پلان بنتا ہے اوپر سے نیچے, نیچے سے نیچے تیسرے. اب جب یہ معاملہ ہے کہ جو اوپر ایک صدر تھا یا ایک پریزیڈنٹ تھا یا وزیر تھا یا واٹس ایور, اور نیچے کام کرنے والے ہیں, ان کے بیچ میں جب کوئی معاملہ آتا ہے نا, اس میں ہوتی ہے خسر بسر. وہ جو نیچے کام کرنے والے ہیں نا, وہ پھر آپس میں وہ معاملے ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ جائز اور کچھ ناجائز باتیں سامنے آتی ہیں. جہاں لوگ کام کریں گے نا, پہلی بات یاد رکھیں, وہاں ضرور ہی مسئلے اٹھیں گے. اگر مسئلہ اٹھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ کام ہو رہا ہے. جتنے کام بڑے کرتے جائیں گے مسئلے بڑے ہوتے جائیں گے. کسی ماں نے مجھے دو چار دن پہلے فون پہ بات ہو رہی, کہہ رہی میں نے سوچا تھا بچے کی شادی کر لوں گی تو میں فارغ ہو جاؤں گی, مجھے اب پتا چل رہا ہے بچے کی شادی کے بعد میں اور بزی ہو گئی ہوں, کیا پوتا بھی گود میں لے کے کھلا رہی ہوں اور ساتھ فون پہ بات کر رہی ہوں. جتنے کام بڑے ہوتے جائیں گے مسئلے بھی بڑے ہوں گے, شکایتیں بھی ہوں گی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا شکایتیں نہ ہو. میں صرف اپنی تفسیر روک کے اگر آپ سب سے پوچھوں کیا محسوس کر رہے ہیں, تو آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے گرمی بڑی لگ رہی ہے, آدھے لوگ کہیں گے بس اب وقت تھوڑا رہ گیا, اور سو آن. شکایتیں ہوں گی. آدھے کہیں گے ہمیں صحیح نہیں دکھ رہا, وہ دیکھے روم آپ نے جو لیا ہوا ہے سائڈ سے دکھتا ہی نہیں. آدھے کہیں گے کرسیاں بڑی چوں چوں کرتی ہیں, کوئی کہے گا یہ فارم ہونی چاہیے تھے اس کے نیچے, آپ کہیں گے کارپیٹ بڑا چبھ رہا ہے. ہوگا نا, مسئلے ہوں گے. مسئلوں کو دیکھ کے کیا کریں؟ اسمائل. اب آپ یہاں سے اٹھے نا, اب یہ مسئلہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے بالفرض, چلے پریکٹیکل بات ہوئی ہے تو کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اب یہ ہماری ضرورت ہے یہاں بیٹھے ہوئے, اللہ کی رحمت ہے مجھے تو بالکل نہیں لگ رہی. اب یہاں آپ اگر بہت محسوس کرتے ہیں کہ شاید کوئی آپ کا درد سمجھ ہی نہیں رہا, آپ جائیں ریسپشن پہ, ایک سجیشن باکس آپ کو بڑا اچھا سا دیکھے گا, پرچی لکھ کے ڈال دیں کہ کمرے میں اے سی کا یا پنکھے کا انتظام کیا جائے. یہ تو ہے ڈائریکٹ اپروچ ہوگی آپ کی لیڈر تک, جہاں تک بات جانی ہے جس نے اس کمرے کا انتظام چلانا ہے. اور آپ یہ تو نہ کریں اور یہاں سے اٹھیں, راستے میں جاتے جاتے جو ساتھ گرمی بڑی تھی, گرمی بڑی ہو گئی ہے, یہ گرمی بہت ہے, یہ پریشانی بڑی ہے. یاد رکھیں, دیکھیں میں بہت شعور سے جملہ بولنے لگی ہوں, میں بھی انسان ہوں. جب تک آپ کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں آتا کہ اس اجتماعی مسئلے کو اپنی بیسٹ فرینڈ سے بھی شیئر کرنا نہ چھوڑ دیں, تب تک اللہ کا دین آپ کے اندر نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن ہی اس میں ہے کہ بے مقصد بے معنی چیزوں کو چھوڑ دے. ہمارا حال کیا ہے امت ہونے کے ناطے, اجتماعی ناطے سے آپ سمجھ لیجئے, ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری بجلی خراب ہوتی ہے نا, مطلب الیکٹرک پرابلم ہے, تو ہم واپڈا کو فون کرنے کی بجائے ہم ٹیلی فون کمپنی کو فون کرنے لگتے ہیں.
وہاں جا کے مسئلے شیئر کرتے ہیں جہاں سے ہوگا نہیں. بس آپ یہاں سے اٹھے, آپ ساری جو یہ بات کریں, آپ دو کو پتا ہے گرمی ہو سردی ہو ہم نے تو آنا ہے کیونکہ ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ اس سے بڑی ہے. ہو سکتا ہے بس میں ٹرین میں بیٹھے آپ بات کر رہے تھے, وہاں کوئی ایک ایسی سسٹر آپ کی بات سن لیں جو سوچ رہی تھی ادھر آنے کا, چلے سمر ہے میں چلتی ہوں. وہ کہیں گے اچھا گرمی بڑی, نہیں نہیں مجھے تو پہلے بلڈ پریشر کا مرض ہے. آپ کی نجوہ نے کیا کیا, لوگوں کو روک دیا. اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے, تلاوت سنتے ہیں.
اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان حظ الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
جی اب آپ دیکھیے کہ آیت 114 میں ہم بات کر رہے تھے نجوا پہ. نجوا کا بیسیکلی لفظ جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز اور سرگوشیوں کے معنوں میں آتا ہے, اور اس کے اندر جو چیز ہم نے ابھی تک دیکھی تھی وہ یہی تھی کہ کوئی بھی اجتماعی معاملہ ہے تو اس کو انفرادی سطح پہ ڈسکس کرنا. جہاں بھی انسان انسانوں سے مل کے رہتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ مسائل بھی اٹھتے ہیں اور وہاں کچھ نہ کچھ سیکرٹس بھی ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہر جگہ موجود ہوتی ہیں کہ جس کو بس وہیں چھوڑ دیا جائے تو بات زیادہ نہیں بڑھتی, لیکن بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کے ذہنوں میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اب ہم فارغ بیٹھے ہیں ہمیں باتیں تو کرنی ہے نا, کبھی دکھ سکھ کے نام پہ اور کچھ نہیں تو ہم اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں تو یہ کہہ دینا کہ ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں تک بات لے جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہو وہاں لے جانے کی بجائے آپس میں اس بات کو ڈسکس کرنا یا کسی دوسری جگہ ڈسکس کرنا, باہر جا کے بات کرنا, ان ریلیونٹ لوگوں سے بات کرنا, یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں بہت زیادہ مسلمانوں نے نقصان اٹھایا ہے. درست طریقہ کیا ہے کہ انسان جب بھی کہیں کوئی مسئلہ دیکھے, کوئی پریشانی, کوئی شکایت, کوئی پرابلم,
جو لوگ اس چیز کے ریلیونٹ ہیں ان تک بات پہنچا دی جائے. اور وہ بات بھی کیسے پہنچانی چاہیے؟ مثلا جیسے ہم سب یہاں بیٹھ کے ایک چھوٹا سا یہ کام کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ پرابلم آپ کے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ہمیں بھی آپ سے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں جس کو دیکھا ہاتھ پکڑ لیا, روک لیا اور کہا جی مجھے کچھ بات کہنی ہے, جی مجھے کچھ ڈسکس کرنا ہے, جی مجھے یہ کہنا ہے. اور کچھ نہیں تو آپ سمجھیں کہ گروپس میں آپ سبق سن رہے سنا رہے ہیں اور آپ کے گروپ لیڈر سے نہیں جی مجھے بات کرنی ہے, مطلب وہی بات کہ جی گرمی بڑی لگ رہی ہے. یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. چیزوں کو ہمیشہ چینلائز کرنا چاہیے, سلسلے کو اس طرح سے بڑھائیں کہ جس کی وجہ سے وہ چیز فائدہ مند ہو. ہر چیز کا ایک یوز ہے نا. مثال ہے کہ سجیشن باکس ہے, وہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ اس کے اندر سجیشن ڈالی جائیں اور وہ آپ کی ایک قیمتی رائے جو ہوتی ہے وہ جب ملتی ہے تو اس سے دوسرے کا بھی پتہ چلتا ہے. کوئی چیز جو جہاں حل ہونی ہے وہ وہاں کریں. ریسپشن کا مسئلہ وہ ریسپشن والوں سے بات کی جاتی ہے, لیکن وہ کہاں, چلتے پھرتے بریک میں, گروپس میں نہیں, جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ موقع آتا ہے وہاں بات کی جاتی ہے. اور اگر کہیں بھی کسی جگہ کام کرنے کرانے میں کوئی پرابلم آئے تو اس وقت انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اس پرابلم کو بڑھانے میں مددگار ہوں یا پرابلم کو ختم کرنے میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں, آپ انتہائی مصروف انسان تھے, اس کے باوجود آپ نے لوگوں سے اپنے رابطے کو نہیں کاٹا ہوا تھا. کوئی پروٹوکول سسٹم اسلام میں نہیں دکھا, ریڈ ٹیپ پروٹوکول یا وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں تھا. کہیں آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ ابو بکر صدیق سے پہلے ٹائم لیں, پھر میرے بارے میں یہ سیٹنگ کریں, پھر پوچھیں, پھر عمر سے پوچھیں. نہیں, آپ اویلیبل ہوتے تھے فجر کی نماز کے بعد. خاص طور پہ آپ کا وقت جو ہوتا تھا وہ عوام کے لیے ہوتا تھا, لوگ آتے اور اپنی باتیں کرتے. جب ڈائریکٹ ریچ ہو جاتی ہے نا تو پھر نجوہ کی گنجائش بالکل نہیں رہتی. لیکن اگر ڈائریکٹ ریچ نہ ہو تو اس کا علاج کیا کیا جا سکتا ہے کہ پھر اس کو میٹنگز کے ذریعے, سجیشنز کے ذریعے رائے دی جائے, کوئی سروے فارم فل کروایا جائے تو اس میں رائے دے دینی چاہیے. اسی طرح ایک نجوہ ہمارے ہاں بہت ہی عام ہے اور وہ کیا ہے, حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنا. اس کو تو بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے میڈیا اور اخباریں اور مبصرین اور تبصرہ نویس. انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. حتیٰ کہ دو لوگ بیٹھ کے کسی حکمران کے بارے میں بات کریں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ باتیں کریں, اس کا کیا گیا, اس کو پتا چلا. آپ بیٹھے اور باتیں کر رہے ہیں اور دس اینڈ دیٹ, اور بعض دفعہ کچھ چیزوں کو ورڈلی اتنا زیادہ اوپر پھیلا دیا جاتا ہے کہ اصل چیز بالکل بدل جاتی ہے اور دوسری طرف چلی جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی اجتماعی کام میں بھی بعض دفعہ جب لوگوں میں, کام کرنے والوں میں یہ عادت آ جاتی ہے نا, مطلب دیکھیے کہ کہیں بہت لوگ کام کر رہے ہیں نا, تو کام کرنے والوں میں سے دو کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے یا بے تکلفی ہو جاتی ہے یا پہلے سے دوستی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا کہ جب وہ فارغ بیٹھے یا کبھی کسی اور موقع پہ ملے تو وہ پھر ان باتوں کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں جو اس کام سے ریلیونٹ ہوتی ہے. اس سے بعض دفعہ بہت بڑے بڑے مسئلے اٹھ جاتے ہیں. کبھی بھی اللہ کے راستے میں خاص طور پہ جب ہم کام کریں, جس کو دین کا کام کہہ سکتے ہیں, جو ہمارا یہ اپنا ہی کام ہے, کسی کو دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس چیز کے لیے بہت زیادہ احتیاط رکھیں کہ آپ کے ذاتی ریلیشن شپس جو ہیں اس کا اس کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یا ہم سب کام کر رہے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ گروپ لے رہے ہیں, آپ میں سے کچھ ریسپشن پہ ہیں, مینجمنٹ میں کچھ ٹیچ کر رہے ہیں, الحمدللہ ایک پورا ٹیم ورک ہو رہا ہے نا, کسی ایک بندے کی اس میں کوشش نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کی پہلے سے دوستیاں ہوں, میری کسی سے دوستی ہو, ٹیچرز کی ہو. ہم ان دوستیوں کی بنیاد پہ اس معاملے کو ٹیکل نہیں کر سکتے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ دین کا کام جو ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک بڑی جماعت میں ایک چھوٹا گروپ بننے لگتا ہے. پھر وہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, وہ جیسے دوستیوں میں ہر بار ڈسکس کرنا ان کو عادت ہوتی ہے اور انسان کرتے ہی اپنوں میں بات, تو وہاں پھر وہ ان چیزوں کو جب لیتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی باتیں, پالیسیز پہ اختلاف ہونے لگتا ہے, بڑوں کی باتیں, چھوٹوں کی باتیں, اور ایک آئسولیٹڈ گروپ بننے لگتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں کہ جس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا, اور یہ چیز آگے بھی جائے گی. بعض لوگ جو ہوتے ہیں خاص طور پہ جن کا یہاں تذکرہ ہے, یعنی تیمہ کے نام کی بات ہے کہ وہ فیس نہیں کر سکا, وہ چلا گیا, بھاگ گیا, کیونکہ وہ انا کا شکار تھا, گھلنا ملنا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مخلصین کا ساتھ تھا, صحابہ کرام کے اندر سے کوئی ایک بھی دل کا کھوٹا نہیں تھا. لیکن یاد رکھیے کہ شیطان صرف دل کے کھوٹے لوگوں پہ حملے نہیں کرتا. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے. اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے نا, شیطان وہاں آتا ہے. اب بعض دفعہ ایسے ایسے مسائل مدینہ کی فضا میں ہمیں کھڑے دکھتے ہیں کہ مخلص صحابہ کرام بھی شیطان کے بندے میں آ جاتے تھے. ہاں پیچھے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کمزور لوگ ہوتے تھے, ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں سے گھل مل کے نہیں رہنا چاہتے تھے، اپنی بڑائی کے احساس میں مگن ہوتے تھے اور مخالفت برائے مخالفت کی پالیسی اختیار کر لیتے تھے، کریٹیسزم بائی کریٹیسزم، یعنی کریٹیسزم ہی کو کرنے کی بات ہوتی تھی، تو ایسے لوگوں کے اندر اتنی خاکی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کے سامنے بات کریں، یا ان کو خود بھی پتا ہوتا تھا کہ ہماری رائے میں کوئی وزن نہیں ہے، اسی لیے پھر خسر پسر کرتے تھے اور بعض دفعہ کام سے فرار کے لیے بھی نجوا کرتے تھے، کیونکہ جس بندے کو اپنی بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری بات ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کانوں میں سرگوشیاں نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تین لوگ موجود ہوں تو دو لوگ کانوں میں بات نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرا غم میں پڑ جائے گا کہ شاید میری ہی بات کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک خطرناک کام جو ہو جاتا ہے جس کو یہاں نجوا کہتے ہیں، اور بعض دفعہ جو لوگ نجوا کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ نجوا ہے، وہ ڈسکشن کے نام پہ یا کسی اور کام پہ کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم سب کے لیے اس بات میں سے جو بات اپنے عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچتا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کام کا بنا دے، کچھ کام میرے سے لے لے، تو اپنی ذات کے اندر کچھ باتوں کو لانا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز صبر۔ ضروری نہیں کہ جو بات آپ کے دل میں آئی ہے آپ فوراً دوسروں سے شیئر کریں، پھر برداشت اپنے اندر رکھیے، پیئے۔ جتنا آپ اپنے اندر چیزوں کو رکھیں گے اتنا ہی آپ کے اندر گہرائی آئے گی اور آپ کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حکمت پیدا کریں گے اور دل کھل جائیں گے آپ کے، جو ہر وقت بولتا رہتا ہے نا۔ تیسری یہ بھی چیز لکھیں کہ کم سے کم بات کریں، بینگ ٹاکیٹو ہونا، جس کو آپ باتونی پن کہہ سکتے ہیں، کہ چپ رہ ہی نہیں سکتے، یہ چیز بہت زیادہ نجوا کا سبب بنتی ہے۔ آپ دیکھیں وہی لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو چلبلے نہیں بیٹھ سکتے، جو فوراً بات کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی سنی ادھر، ادھر کی سنی ادھر۔ آپ اتنے گہرے بن جائیں کہ آپ کے اندر لوگ اپنے بڑے بڑے راز بھی آپ کے آگے آ کے انڈیل دیں تو آپ کی زبان پہ بات نہ آئے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب اپنے کردار میں یہ خوبیاں آئیں گی نا، تو انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ پھر جب آگے جاتے ہیں تو وہ نجوا سے ہٹ کے دوسرے کاموں کو کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہاں تین باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ صدقے کا حکم دینا، کسی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ موجود تھے، اب ایسے وقت میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی غریب کو ضرورت ہے پیسوں کی، آپ کی دوست بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو میں کہوں گی تو شاید اس کی مدد کرے گی، آپ ہلکے سے کہہ دیں کہ اگر ہو سکے تو ان کی مدد کر دیں، اس کی اجازت ہے۔ کیوں اللہ منامر اب اس صدقہ، صدقے کا حکم دے، کیونکہ سر عام جب سب کے بیچ میں کہیں گے یہ سائی سسٹر ادھر بیٹھی ہوئی ہیں بہت مجبور ہیں، ان کی مدد کی جائے اور ہم میں بھی اس میں ڈالتی ہوں اور آپ بھی ڈالیں، تو اس سے جس کے لیے جمع کیا جا رہا ہے یا جس کے لیے آپ خواہش رکھ رہے ہیں اس کی انا مجرو ہوگی۔ تو کوئی ایسا کام جس میں کسی کو مال دینے کی بات ہو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات چپکے سے کی جا سکتی ہے۔ او معروف ہیں، یا معروف باتوں کا حکم۔ معروف کیسے آپ ادھر خسر پسر کر سکتے ہیں؟ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی، کوئی غلط کام کر رہا ہے، سر عام اس کو ٹوک دیں، آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے ایسے کیوں کیا، نہیں اس وقت پھر اکیلے میں خاموشی سے، ایون سب کے بیچ میں اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو پیار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، یا اس طرح اس بات کو نہ کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی دوسرے شخص کی جو دل آزاری نہیں ہوگی اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں مجرم نہیں محسوس کرے گا۔ تیسری چیز ہے او اصلاحم بین الناس، لوگوں کی صلح کے دوران۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اس کے بارے میں تو چند روایتیں بھی آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص چھوٹا نہیں ہے جو دو کے بیچ میں صلح کے لیے بات کو تھوڑا سا بدل کے پیش کر دے۔ مثلا شوہر اور بیوی لڑائی ہو گئی، آپ خاندان کے تیسرے شخص ہیں، آپ شوہر کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے بہت غصے میں، لیکن کوئی ایک جملہ بیچ میں بول دیتا ہے جس سے بیوی کی تعریف بھی ملتی ہے۔ اب وہاں سے اٹھیں گے، بیوی کے پاس آئیں گے، پوچھو بھائی سناؤ تمہارا کیا حال ہے، وہ بھی خوب گرم ہے، خوب غصے میں بولی، لیکن آپ وہاں کہتے ہیں اچھا آپ اس طرح کہہ رہی ہیں، لیکن میں نے تو آپ کے شوہر سے آپ کے بارے میں بہت اچھی بات سنی ہے، بس یہ سننے کی دیر ہے نا وہ ڈھیلی ہوگی۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہی جملہ جو آپ نے اس سے سننا تھا نا اس کو تھوڑے سے اچھے لفظوں میں اور پیش کر دیں، جھوٹ غلط باتیں اس کی چھپا لیں اور اچھی بتا دیں۔ اچھا کچھ اور بھی کہہ رہے تھے؟ تو بس اتنی، یعنی ہلکا پھلکا سا معاملہ جس میں لوگوں کو لڑائی سے بچایا جا سکے تو فرمایا ایسا شخص چھوٹا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح شوہر کا بیوی سے جھوٹ بولنا یا بیوی کا شوہر سے، مثلا قدرتی طور پہ میلان نہیں ہے، دل میں خواہش نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، لیکن بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے آئی لو یو، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ کو غصہ آیا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کسی بات پہ، لیکن آپ ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے دکھ نہیں ہوا، ہے تو جھوٹ نا، لیکن جائز ہے. تو جب کسی اچھے کام کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو یہ درست ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے کام نہ بتاؤں جن کا درجہ روزے، نماز اور صدقے سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا، وہ کام اصلاح ذات البین ہے، لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا. جب دو لوگوں میں رنجش ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے صلح کرانا اور فساد کو ختم کرانا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فساد ذات البین ہی حالقہ، کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی کوششیں کروانا، فساد پھیلانا، یہ مونڈ دینے والی ہے، شیو کر دینے والی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بالوں کو نہیں مونڈتی، یہ سر نہیں مونڈتی، بلکہ یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے، نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے. یعنی اس قسم کی نجوہ سے بعض دفعہ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ بالکل ضائع ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ انسان کا دین ختم ہوتا ہے. بظاہر یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اگر آپ اس کو محسوس کر کے دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے کسی معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے کسی سوسائٹی کے اندر کے غیر یقینی فطرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. تو لہٰذا صلح صفائی کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ کر دے تو اس کی اجازت ہے. پھر آگے فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا ایسا شخص، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ایسے شخص کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اس کو بہت بڑا اجر دیں گے. کیا پتہ چلا کہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے. دیکھیے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی باریک گھاٹیوں میں سے اور اتنے باریک راستوں میں سے گزارنا ہے جنت میں لے جانے سے پہلے، کہ جس کو بندہ جب تک پورے شعور کے ساتھ نہ جیے نہیں جی سکتا. مطلب ایک شخص ہے وہ بہت آگے بڑھتا ہے، صلح کراتا ہے، بڑائیاں خاندان میں سب کو پتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے جہاں بھی کہیں جھگڑا ہو تو یا کے صلح کراتے ہیں. ظاہر اچھا عمل ہے نا، نیکیوں کا عمل ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ کہ بس میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے بڑا سمجھے، میں چودھری بن کے جیوں. یعنی ایک سیلف پریزنگ کی کیفیت تو اس میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. اور جتنا کوئی کام آپ اللہ کے لیے کریں گے اتنی ہی اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو جائے گی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اپنے دو تفسیر کا پارٹ آج کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کو کمپلیٹ کیا. بہت ہی خوبصورت ہماری آج کی تفسیر بھی، ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. کیسی لگی آپ کو؟ کتنا کچھ ہمیں اپنے عمل کے لیے ملی باتیں، آپ نے نوٹ کی ہوں گی، بہت اچھی ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کو لگتا ہے نا کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مولڈ کر کے ایک خوبصورت، جیسے ایک ہیرے کو تراشا جاتا ہے نا پہلے ہر کونے سے نا، جتنا زیادہ اس کی آپ کو پتا اس کی میکنگ اچھی ہوتی ہے پھر اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بنانا چاہ رہے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی لگتا ہے نا سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کچھ بھی ایسی چیز نہیں چھوڑنا چاہتے کہ جو اللہ کو نہ پسند ہو، ہم لوگوں کے پسندیدہ بن گئے. الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان پھر دل سے نکلتا ہے کہ میرا اللہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے نا. الحمد للہ، اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. الحمد للہ، ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے نا کہ اپنے بچوں کو بہترین انسان بنائے، اچھا اخلاق دیں. تو سبحان اللہ، اللہ کے لیے تو کوئی کمپیرزن نہیں ہے نا، لیکن ہم چھوٹی ہماری عقل ہے نا تھوڑی سی، تو ہم اس کو تھوڑا سا ایسا مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں ہی ہمیں بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہم اس کو اپنے عمل میں لے کے آئے. چلے ان شاء اللہ، آپ لوگ ریڈی ہیں ریکیپ کے لیے؟ الحمد للہ، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ نمبر 105 سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نا، کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہے نا، اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ یہ کتاب، سبحان اللہ، یہ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ یہ حق ہے کتاب. ہم نے جب جس دن ہم بیٹھے تھے اس کے سامنے آ کے ہم نے کہہ دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، حق ہے اس کی ہر چیز. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرقان ہے نا، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ تم آپ کس سے خطاب ہے؟ لتحکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہے نا. اور پھر باقی ڈائریکٹ اس وقت ان سے تھا، لیکن انڈائریکٹلی پھر اب جب بھی جو بھی کوئی اس کو پڑھے گا اس کے لیے ایڈریس ہے نا، بما اراک اللہ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم نے دکھا رہا تھا.
آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرٹیکولر ایک انسیڈنٹ تھا جس کی شان نزول میں کہ جب یہود اور مسلمان کے درمیان تو آپ کے دل میں وہ یہود جو مسلمان منافق جو تھا انہوں نے اس طریقے سے توئمہ ہے نا اور ڈفرینٹ نام آتے ہیں ہمیں ناموں میں جانے کے اسماعیل نام بھی یاد رہے ہمیں تو ہمیں اس کے ہمیں مین جو سبق ہے اس کا ہے نا کہ اس میں کیا کہ انہوں نے اس کے قبیلے والوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کی طرف مائل ہو گیا نا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا سے بچا لیا اللہ اکبر ولا تکن للخائنین خصیما کہ تم ان کے حق میں یعنی ان کے لیے نہ جھگڑا کرو کہ جو خیانت کرنے والے ہیں نا غلط فیصلہ انہوں نے کرانے کی ان کا تو سازشیں تھیں نا لیکن اللہ اپنے سچے بندوں کو اپنے نبیوں کو اور پھر اپنے سچے بندوں کو بچا لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا عدل اور انصاف سے کہ صرف ایک ابھی فیصلہ نہیں ہوا سبحان اللہ دیکھیں مائل ہوئے ابھی دل ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا کہا واستغفر اللہ واستغفر اللہ اللہ سے معافی مانگے کس میں آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ جی نے آپ کو لکھوائی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ گیا کہ جو آپ کا دل میں تھوڑی سی اس کی طرف میلان آیا اس کے لیے معافی مانگے ہے نا اور آپ نے کیا کیا اور کس کے لیے اور تفسیر میں کیا آتا ہے کہ اور کس کے لیے آتا ہے معافی کا میلان کے لیے اور جو غلط انہوں نے کیا ان کے لیے ہے نا اور غلط یہودیوں کو ملزم سمجھنے کے لیے بالکل ماشاء اللہ ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ سب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کہ یہودی کو ملزم سمجھنے پر اور ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کریں جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے خاندان والوں کی حمایت کی ہمارے لیے سبحان اللہ بھی اس میں کتنا ہے نا کہ اگر ہم سے اس طرح کی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی ولا تجادل اور اللہ تعالیٰ اگلی میں کیا کہہ رہے ہیں ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم اور ان کے لیے نہ جھگڑو ولا تجادل کن کے لیے یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں کون ہے یہاں پہ خیانت کرنے والے کون تھے جو منافق کا قبیلہ تھا نا ان کا بالکل ٹھیک ہے بنو ظفر اور ان کا جو قبیلہ تھا تو اس سے ان اللہ لا یحب من کان اور جو خیانت کرتے ہیں انفسہم یہ بھی بات اس میں نوٹ کرنے کی ہے نا کہ جو خیانت کرتے ہیں سبحان اللہ کسی بھی معاملے میں وہ اصل میں اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہے نا ان اللہ تو یہاں سے پھر یہ بھی ہے کہ ہم تو سب سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما کہ کسی بھی خیانت دار کی اور گناہ گار کی شفاعت نہیں ہوگی پھر ہے نا اللہ اکبر یہ بھی ہمیں سمجھ ہے کہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس اب ہماری شفاعت ہو جائے گی ہے نا لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں نا ہم بس اسی خوش فہمی میں ہیں کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے ہی ملے گی اس کے لیے ہمیں اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں گناہ خیانت سبحان اللہ آج آپ نے دیکھا خیانت کس کا اپوزٹ ہے امانت کا ہم نے امین بننا ہے ہم نے جو بھی ہمارے پاس امانت ہے یستخفون اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ کہ وہ لوگوں سے تو چھپا لیں گے اگر کوئی خیانت کرتا ہے نا امانت کا اپوزٹ ہے بالکل کیونکہ اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے بالکل تو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں خیانت کر کے ہم آج لوگوں کو ڈاج کر سکتے ہیں سبحان اللہ اسکیپ کر سکتے ہیں عدالتوں سے بھی لوگ چھوٹ جاتے ہیں ایسے ہیں نا لیکن ولا یستخفون من اللہ لیکن اللہ سے وہ کچھ نہیں چھپا سکتے وہ معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول اللہ تمہارے ساتھ تھا ہوتا ہے نا جب وہ راتوں کو مشورے کر رہے تھے کس کے بارے میں منافق کے قبیلے کے بارے میں ہے نا کہ وہ جو لوگ مشورے کر رہے تھے کہ اللہ کو علم ہے اللہ کی معیت کیا ہے کہ اللہ کو علم ہے سمیع علیم ہے وہ ہر جگہ سنتا ہے نا سبحان اللہ تو وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں پہ تم جا کے اللہ کی اس سے پکڑ سے بھاگ سکتے ہو اللہ سے چھپ کے گناہ کر سکتے جب نہیں ہے کوئی کونا لوگوں سے چھپ جائیں گے لیکن اللہ سے یہ کیا ہے یہ تقوی ہے نا یہ تقوی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تقوی دے دے ڈزنٹ میٹر کہ پھر ہم کہاں پہ ہیں ہمیں یہ احساس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کو علم ہے میرے ہر گناہ کا چھپے ہوئے کا ظاہری کا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا کس کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہا انتم ہا اولائی ڈائریکٹ خطاب کس سے ہے ڈائریکٹ خطاب کس سے یہاں پہ جو جھگڑا کا قبیلے والے, ٹھیک ہے, جو اس کے منافق کے قبیلے والے تھے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مَن یُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَمَّن یَقُولُ, تو کون ان کے لیے جھگڑا کرے گا, کیا اس دن کون ان کے لیے کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا ان کے لیے, ہے نا, قیامت کے دن. اَمْ یَقُونُ عَلَیْهِمْ وَکِیلًا, اور سبحان اللہ کہ پھر قیامت کے دن اللہ سے, اللہ ان کے بارے میں, اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑے گا, ہے نا. مائیت ساتھ ساتھ ہے نا, مائیت کے علم کے ساتھ, اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ ہے نا, یہ ہمارا یقین ہے نا, جو اگر کوئی مائیت کا پوچھ رہا ہے تو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہوگا جو ان کا وکیل بن سکے گا. سبحان اللہ, یہ اس پہ ان کے قبیلے سے ہے نا کہ اللہ کی پکڑ سے کون چھڑائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے لیے پہلے ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق دے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, ہم نے دیکھا کہ وہ بھاگ گیا وہاں سے, مدینہ چلا گیا, بجائے اس کے کہ اپنی معافی کر. ہم انسان ہیں نا, ہم گناہ کریں گے, یہ مت سوچیں کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے, ہے نا, کہ ہم اب متقی ہیں تو وہ گناہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ, انسان ہے نا, انسان سے ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ سے جو کوئی بری حرکت کرے, اور یظلم نفسہ ہو یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے, ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے, یجید اللہ غفور الرحیم. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ اللہ کو بخشنے والا پائے گا. کون ہے جو بار بار گناہ معاف کرتا ہے؟ یہ دروازہ ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ شیطان ہمیں کہہ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہماری ایگو آ جاتی ہے. شیطان اور آدم علیہ السلام میں یہی تو فرق تھا نا, تو غلطی ہوگی ہم سے, مان لے, اسی میں ہماری بلائی ہے. اپنی غلطی کو ماننا, سوری کہہ دینا کمزوری نہیں, یہ بہادری ہے نا. ہم نے حدیث بھی دیکھی تھی نا کہ پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو پا لیتا ہے. کیا ہوتی ہے, ہماری انا آ جاتی ہے نا کہ میری کسی نے انسلٹ کر دی, ہے نا, ایکسپٹ کر لیں اگر غلطی ہوئی ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا, میں یکسب اسمن فانما یکسب ولا نفسی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کہ گناہ کماتے ہیں اپنی ہی جان پہ وبال کرتا ہے. وکان اللہ علیمن حکیم, اللہ علیم ہے, حکیم ہے. میں یکسب خطیئتا او اسمن, پھر آپ نے خطا اور اس میں فرق دیکھا نا, خطا کیا ہے سبحان اللہ, جو غلطی سے ہو جائے, اس میں کہ جان بوجھ کے جو کرتا ہے. ثم یرم بھی بریم, پھر اس کا الزام کسی اور پر لگا دیتا ہے, یہ اس سے بھی بڑی بات ہے نا, بلیمنگ. سبحان اللہ, اور آج یہ کتنی ہمارے معاشرے میں سبحان اللہ یہ چیز. فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا, تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ کا بوجھ لیا. اللہ اکبر کبیرہ, ہم نے دیکھا غلطی کر کے معافی مانگ لینا, لیکن بہتان اس سے سبحان اللہ کتنے پھر مسئلے ہوتے ہیں, جیسے یہودی پہ لگا دیا, ڈبل اسے آپ نے کر لیا. تو یہ چیز ہم نے اپنے بھی, اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہ چیز سکھانی ہے. ہم نے دیکھا نا کیسے کہ ہم ماں باپ اور بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے سبحان اللہ, ہم بچے ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں نا, آبزرو کرتے ہیں بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم مان لیں, توبہ کرنے والوں میں سے. اللہ کو اچھا لگتا ہے توبہ کرنے والا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے, ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ لہمت طائفۃ منھم ان یضلوا. اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ, پھر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے, یہ اللہ کا فضل تھا آپ پہ اور اللہ کی رحمت تھی, ورنہ ایک خودوں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا لے, ہے نا. تو ہم سبحان اللہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اب محفوظ ہوں شیطان سے. شیطان ڈفرینٹ راستوں سے آتا ہے سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ حکمت دے دیتا ہے صحیح فیصلہ کرنے کی, سبحان اللہ, بینگ مدر, بینگ ایلڈر سبلنگ, سبحان اللہ, بینگ اینی ویئر لیڈر ان یور اینی ورکنگ پلیس اور سم ویئر, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ ہم یہی تو مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مجھے حکمت دے, ہے نا, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, یہ اللہ کا رحمت ہوتا ہے جو اللہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے. وما یضلون, ہاں, اگر وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے, حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو, ہے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں لوگ لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکا. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے, جو حکمت ہمیں کہاں سے ملتی ہے, کتاب سے. میری آواز آ رہی ہے نا, کتاب سے، تو اللہ کا پھر شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں کتاب کے ساتھ جوڑ دیا جو ہمیں یہ حکمت دیتی ہے نا. الحمد قرآن سے جڑے رہیں گے، سیرت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ کا شرح صدر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکمت دیتا ہے. آپ لوگ اپنے آپ میں نوٹ کرتے ہوں گے یہ چیزیں، آہستہ آہستہ ایک دم نہیں آ جائیں گے، لیکن شرط یہ کہ ہم اگر اس کے ساتھ جڑے ہوں گے عمل کرنے کی نیت سے نا. اور اگلی آلات میں دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ بہت سارے نجوا، کیا آپ کو پتا چلا کہ نجوا کیا ہوتا ہے، کہ جو اگر اجتماعی معاملات کو کہیں پہ پھر انفرادی چھپ چھپ کے باتیں کرنا، اس کو مین یہاں پہ کس میں آ گیا کہ اگر اجتماعی کاموں کو انڈیویجولی بیٹھ کر ڈسکس کرنا. اور ہمارے ٹاک شوز کیا ہیں آج، اللہ اکبر کبیرہ، فیملیز میں بھی اور سبحان اللہ اپنے اس پہ بھی ہم اگر دیکھیں، اپنے قومی لیول، نیشنل لیول پہ دیکھیں ہمارے پروگرام اور سب یہ کیا ہے سبحان اللہ. اور گھروں میں بیٹھ کے ہم جو گوسپ کے نام پہ سبحان اللہ، سیاست کے نام پہ ہم تبصرے کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. اور لیکن نجوا کی اجازت کہاں پہ ہے سبحان اللہ، کہاں پہ ہے؟ اور بینگ سبحان اللہ یہاں پہ بھی، اگر آپ کو کلاس پہ کوئی، آپ کو کسی کو کمپلینٹ ہے، بجائے اس کو کہ بڑے گروپ میں اس کو لکھیں، سبحان اللہ آپ تھرو پراپر چینل جائیں، ہے نا. آج آپ کو اپنے اصلاح کے لیے پتا، ابھی انشاءاللہ آج آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کل آپ اس ٹیم کا پارٹ ہوں گے، ابھی بھی آپ پارٹ بینگ اسٹوڈنٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ پارٹ ہیں، کل آپ ایز اے ایڈمن پارٹ ہوں گے انشاءاللہ. تو اس میں ہمارے لیے بہت نصیحت ہے، کہیں بھی جہاں اپنی جگہوں پہ آپ کام کریں گے تو یہ تھرو پراپر جنرل وہاں پہ جائیں جہاں اس بات کو کرنے کا فائدہ ہوگا. اور پھر آگے اللہ نے کیا کہہ دیا، الا من امر بصدقہ او معروف. ہاں نجوا کہاں پہ جائے گا، اگر کہاں کسی کو آپ صدقہ کے لیے، کسی کو اچھے کام کے لیے، یا کروانے کے لیے کریں، ہے نا، صدقہ گناہ کی اصلاح کے لیے، لوگوں میں ہیلپ کرنے کے لیے سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ، اور اللہ کو پتا ہے نیت کیا ہے، ہے نا. اگر یہ کام بھی ہم اس نیت سے کریں سبحان اللہ کہ میرا نام ہوگا، تو پھر ہاں مقصد کیا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. آپ انشاءاللہ سورۃ مجادلہ میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ایمان والوں کو پکار کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. کتنی خوبصورت بات ہے کہ تقویٰ اللہ جانتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام کرنے سے، اللہ عملی کلہ خالص صالحا وجعلہ لوجہ کا خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور کوئی بھی اس میں حصہ، اللہ سے دعا کریں ہر کام اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اور صرف اپنی رضا کی خاطر انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اپنے لیے ضرور لکھیں، بہت خوبصورت اگر پرسنالٹی اگر ہماری اینڈ پہ اتنا پیارا تذکیہ ہو جائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. اب آپ لوگ جزاکم اللہ خیر، بارکم اللہ فیکم، ماشاءاللہ آپ کے جواب دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، جس طرح کہ آپ اچھے سے نوٹس لیتے ہیں ماشاءاللہ، بارکم اللہ فیکم. ابھی آپ لوگ 10 منٹس کی اپنی بریک لیں، فریش ہوں، جہاں نماز کا ٹائم ہے نماز ادا کر لیں، وضو کریں تاکہ بعد میں اپنی کلاس کو انشاءاللہ سے کنٹینیو کریں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالق الأسماء نسألك وأنت الأسماء نسأل عفوك سبحانك
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا
المقيت الوارث السبوح الوجود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحكيم العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك مالك الملك مولى الوكيل الأول الجليل
مالك الملك 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 مولى الوكيل الأول الجميل
متعال
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفيظ البارئ الغني
خالقنا يا رب لعبيدك لرزاق يا خالقنا يا رب لعبيدك لرزاق واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا
خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك الصبح بدا من طلعته والليل تجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله
كن ذو الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته
الله 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 الله
نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 ساتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته ساتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وزين سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله واپس آ گئے آپ لوگ. الحمد لله. فریش ہو گئے آپ لوگ. الحمد لله. تو اب تو آپ اہل القرآن اور تقوی والے لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا تو آج آپ کو تفسیر سننے کے بعد خوش نصیب لوگ بھی کہنے کو دل کر رہا تھا. آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیسے اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پھر اقوال سے اور کتنی نصیحتیں اور کتنی خوبصورت آپ لوگ ہلکے پھلکے فیل کر رہے ہیں, دل سے شکر کے جذبات آ رہے ہیں آپ لوگوں کے. الحمدللہ الحمدللہ, کتنے وہ ایک خوشی آتی ہے, کندھوں سے بوجھ اٹھتا ہے, نصیحت کا کتنا دل نرم ہوتا ہے, وہ ساری فیلنگز آ رہی ہیں نا ماشاء اللہ. میرا تو پہلے رب کا شکر, پھر میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو استاد ہیں, پھر استاد جی کے لیے الحمدللہ. کس کس نے پڑھی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, کس نے یہ دل میں آیا اور دعائیں مانگی کہ یا رب ہمیں کیسے تو نے خوبصورتی سے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں اتنے خوبصورت انداز سے. الحمدللہ بہت لکی لوگ ہیں, بہت انرجیٹک اور ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ کے وہ ویوز ہمیں بھی آتی ہیں ساری, جو آپ لوگوں کی اتنی انرجیٹک اور ماشاءاللہ اتنے آپ لوگ ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے, ہمیں ایک بہت اچھی فیلنگز آتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہ ساری دعائیں تو مانگی ہوں گی آپ نے ساتھ کہا تھا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں جو ہمارے نبی نے مانگی اپنے لیے ہمیں بھی عطا فرما, اور وہ ساری شرط جو جب جہاں جیسے بھی ہے اسے ہمیں اس سے دور رکھنا. یہ ساری دعائیں تو ہمیں ضرور مانگنی ہے, نیت اپنی بہترین بنانی ہے کہ, اور جو ایمان کی سازا جی نے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں بتائی ہیں, ایمان بوسٹ ہمارا کیا ہے, تو وہ بھی ہم نے ساری چیزیں اپنے اندر کرنی ہے الحمدللہ. ایک تو ہم نے کل خود بنائی تھی کہ ہم ایک چیز سے جہاد کریں گے نا, کہ ہم آج ہجرت کریں گے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ عدل بھی کرنا ہے, انصاف بھی کرنا ہے, سچ بولنا ہے نا, کر رہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن غور کریے گا اس کو کہ اساتذہ جی نے حکمت کے ساتھ بتایا ہے, حکمت ہر چیز میں حکمت. بار بار آپ جب سنیں گے, دھیان دیں گے, غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے ان آیات پہ, تو آپ کو حکمت بھی نظر آئے گی. تو حکمت سے کرنا ہے تو انشاءاللہ سوال نعمت سے اللہ تعالیٰ بچائے. ان ساری دعاؤں کے ساتھ آج ہم اپنی کتاب کی طرف جائیں گے, تھوڑا سا اسکیڈول چینج ہوا ہے تو ہم دعا مانگیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنی کتاب کی طرف جائیں گے. دہیب بالکل بالکل ماشاءاللہ, آپ انرجیٹک بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں. جزاک اللہ خیر ان کو سیرا, دعا میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ ہم اپنی کتاب شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر ان کو سیرا.
اگلی ٹاپک ہے اس چیپٹر کا, ایسی جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا یا کیا جاتا ہو وہاں جائز عبادت کرنا بھی منع ہے, اور اس کی دلیل بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. ابو داؤد کی روایت ہے ثابت بن دحاک رضی اللہ عنہ سے, ایک شخص نے اللہ کے نبی کے زمانے میں بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے بوانا پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے, اپنی نظر پوری کروں یا نہ کروں, یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں وادی, یہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے, وہاں جا کے کون ذبح کروں گا. آپ نے دریافت فرمایا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں. تب آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں. تب آپ نے ارشاد فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں, نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ ہو. بات واضح؟ یعنی کسی جگہ کوئی بابرکت, بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کنواں بڑا بابرکت ہے, اس کنویں کے پاس جا کے اس کی جوئیں بھی دیکھتے ہیں اور وہاں جا کے کسی کنویں کے ساتھ غسل کرنے کو بابرکت سمجھتے ہیں, کہیں کوئی درخت ہوتا ہے, کہیں کچھ, یعنی شرک پھیلتا ہے نا تو عموماً ایسی بے جان چیزوں سے بھی پھیلتا ہے. بعض لوگ کسی درخت کو بابرکت سمجھ لیتے ہیں, مثلاً جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک درخت تھا تو وہاں بڑے اتفاق سے عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیت رضوان ہوئی تھی.
صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک موقع ایسا بنا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کی خبر پھیل گئی. انشاءاللہ سیرہ کی کلاس میں پڑھیں گے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہاں ایک بیعت ہوئی تھی جس میں صحابہ کرام نے بیعت کی تھی. تو کہنے لگا کہ یہ درخت بڑا ببرکت ہے, تو میں اس کے نیچے اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ یہاں میری دعائیں زیادہ قبول ہوں گی. تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے سارے درخت وہاں کے کٹوا دیے اور کہنے لگے تم اتنے سال کے بعد اس درخت کو کیسے پہچانتے ہو؟ ہم تو صلح حدیبیہ کے ٹھیک اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے گئے تھے, ہم میں سے تو کوئی اس درخت کو نہیں پہچانتا تھا. اسلام میں یہ ہے ہی نہیں. اس پہ ایک بڑی پیاری بک بھی ہے تبرکات کے نام پہ کہ کیا چیزیں بابرکت ہو سکتی ہیں, جگہیں, چیزیں, انسان, کس سے برکت لی جا سکتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا, اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں. جی آپ پہلے ان کا سوال پوچھ لوں. جی پلیز.
میں نے پوچھنا تھا کہ آج کل
پہلے چرچ تھے اور اب مسجد, یعنی پرماننٹ یہ مسجد بن گئی, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے زمین تو اللہ کی ہے. ایون چرچ کے اندر اگر وہاں وہ کچھ بھی کرتے رہے لیکن ظاہر اگر وہاں کوئی بت نہیں لگا ہوا یا تصویریں نہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جا کے اپنے طور پہ. لیکن اگر وہاں کچھ ایسے شواہد ہیں یا جسے شبہ لگے, اشکال پیدا ہو کہ آپ نے شاید ان کے طریقے سے عبادت کی ہے, تو اوائڈ کرنا بہتر ہے. لیکن اگر مسجد بن چکی ہے تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اب آپ بتائیے.
میں حضرت ایوب انصاری کی قبر پہ نا انہوں نے ایک درخت ہے, تو اس دور میں بھی نا وہاں جن کی نئی شادی ہوتی ہے نا تو وہ آتے ہیں آ کے اپنی شادی کی لمبی عمر کے لیے وہاں دعا کرتے ہیں.
ٹھیک, بہت سارے بدعات تو ہر جگہ, آپ اپنے ملکوں میں تو جا کے دیکھیں کیا کہانیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال بات یہی ہے کہ جس نے دیکھیے کہ جتنا آپ علم کے ساتھ جڑتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. اب یہ جو ہم اس بک سے احادیث پڑھ رہے ہیں یا کتاب دعائیں پڑھ رہے ہیں یا آیتیں پڑھ رہے ہیں, یہ ساری اکٹھی پڑھنے سے ذہن کھل رہا ہے نا. کتنی بند گتھیاں ہیں جو کھلتی ہیں دماغ کی. اور اگر ہم یہاں نہ بیٹھتے, مجھے لگتا ہے کہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہوگا یقیناً جب انسان بیٹھتا ہے, لیکن اگر ہم نہ بیٹھتے تو یہ اتنے مختصر سے وقت میں ہمیں اتنی باتیں کیسے پتا چلتی. ابھی تو صرف ہم اس کو ایک تھورولی پڑھ رہے ہیں نا, ان میں سے ہر بات کی آگے پھر ڈیٹیلز ہیں. کبھی زندگی رہی اور انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں پورا ترتیب سے قرآن پڑھیں گے, یہ ایک ایک آیت جو ہم نے یہاں پڑھی ہے اس پہ پورا پورا دن بات ہوتی ہے, ایک پورا پیریڈ ہوتا ہے, ایک ہی آیت پہ کئی دفعہ بات ہوتی ہے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حل یست الذین یعلمون والذین لا یعلمون, سورہ فاطر کی آیت ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہوتے ہیں. جی
سوال یہ کچھ لوگ ابھی ہم تو نہیں جاتے لیکن بچپن میں ہم بھی ساتھ لے گئے تھے, کچھ لوگ بزرگوں کی قبر میں جانا کہ بکرے ذبح کرنا نا, کچھ منت مان لیتے ہیں کہ میرے گھر بیٹا ہوا تو اپنا قبر پہ جا کے نا بکرا چڑھائیں گے وہاں جا کے ذبح کریں گے, تو لڑکیوں کو لے جاتے ہیں. اور
جی جی یعنی قبر والے کو خوش کرنے کے لیے بکرا ذبح کرنا.
ویسے منت مانی ہوتی ہے کہ اگر بیٹا ہوا تو وہاں پہ جا کے بکرا جانا,
وہیں جا کے کیوں کریں گے نا. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تحقیق کی نا صحابی سے کہ آپ نے بوانہ وادی کی ہی نیت کیوں کی تھی. انہوں نے کیسے, کیونکہ جب بندہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے ذرا مشکل سے نیکی کروں تاکہ شاید میں بچ جاؤں. تو انہوں نے ایسے کہہ رہے یہاں نہیں, وہاں اچھا وہاں کوئی درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں نہیں, اچھا وہاں کوئی کنواں ہے جس کنویں یعنی کوئی ویل ہے کنویں جس کی لوگ بڑی کو برکت سمجھتے کہ نہیں, کہ ایسا نہیں ہے تو جاؤ پھر کر لو. یعنی
جی دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذبح کرنا ہے بکرا تو ہم جہاں بھی بکرا اپنے گھر میں ذبح کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی ہے نا,
اللہ تعالیٰ کے نام کا ذبح کرنا تو وہ جہاں بھی ذبح کر سکتے
ہیں. جی بالکل. دیکھیے اصل بات علم کی, ایسے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں, ہمدردی کے ساتھ بڑی خیر خواہی کے ساتھ دعا کیا کریں, بڑی محبت رکھ کے ان کے لیے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں سمجھ آ گئی ان کو بھی آ جائے, آئے گی انشاءاللہ. ہمارے ذہن میں اللہ نے ڈال دیے تو دوسروں کے بھی ڈلے گی. چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں, سوال جواب باہر میں. آخری دن جب کورس ختم ہوگا نا پھر سارا دن سوال جواب کریں گے, لکھتے جائیں اپنے سارے چھوٹے چھوٹے سوال. شرک اصغر کے مسائل, الشرک الاصغر, اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. ابھی تک جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, اچھا یہ مکہ والوں کی ہیں، یہ مدینہ والوں کی ہیں، یہ فلاں کی ہے فلاں کی، لیکن اب وہ باتیں ہیں جو بہت کامنلی لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو شرک نہیں سمجھتے. پہلی بات، نظر بد یا بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے چھلا، یہ جو شاید انگلی میں انگوٹھی تو ڈالتے ہیں، منکا، کڑا، زنجیر، حلقہ یا تعویذ پہننا شرک ہے. دوسری بات، نظر بد یا حادثات سے بچنے کے لیے کار، مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لگانا، نال کہتے ہیں جوتے کو، یہ جو گھوڑے کے نیچے سوم کے نیچے ایک سٹیل کا کچھ ڈالا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یا مٹی کی کالی ہنڈیاں لٹکانا شرک ہے. بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ ایسا کام کرتے ہوں گے. نوزائیدہ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے گھر کے دروازے پر کسی مخصوص درخت کی ٹہنیاں لٹکانا شرک ہے. حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے بازو پر امام ضامن باندھنا شرک ہے. ان سب باتوں کی دلیل میں حدیث ہے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی. نبی اکرم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت لی ہے، اس آدمی کی بیعت کیوں نہیں لی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کس نے تمیمہ یعنی تعویذ، دھاگا یا منکا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تمیمہ لٹکایا ہوا ہے. چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سے بیعت لے لی. پھر ارشاد فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا. اگلی روایت اس سے اور بات واضح ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا دم، تعویذ اور ٹونے شرک ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور نیچے سب روایتوں کے آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ للالبانی، یعنی یہ صحیح روایتیں، اس میں سے کوئی بھی روایت ضعیف درجے کی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگلی بات، ابو بشیر الانصاری سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے. آپ نے ایک پیغام رساں بھیجا. عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگ ابھی اپنی خواب گاہوں میں ہوں گے، یعنی صبح کا وقت تھا، اور حکم دیا کہ کسی اونٹ کے گلے میں دم کیا ہوا دھاگا یعنی تانت، دھاگے کا کلادہ، پٹا یا کوئی تاک توک نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مشرک لوگ یہ توک اونٹ کو نظر بد سے بچانے کے لیے استعمال کرتے تھے. روایت صحیح مسلم کی ہے. یعنی انسانوں تو انسانوں، جانوروں کے گلے میں بھی اگر کوئی ایسی چیز لٹکا دی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر آتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ ٹاپک، مجھے پتا ہے کہ سنتے وقت بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کو کیسے کریں. تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ ہے امام ضامن، مطلب کیا اس کا، کھولیے اس کی معنی کو ذرا. امام ضامن یعنی اس بندے کا ضامن، اس کی ضمانت دینے والا امام ہے. کیا اب امام صاحب کی حفاظت میں یہ آ گیا تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی حفاظت کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی حفاظت اسے اٹھا لے گا. پھر دھاگا باندھا، کمزور دھاگا، یعنی وہ دھاگا جو کوئی اس کی طاقت نہیں، کچھ نہیں، آپ اس کو کالے رنگ کا باندھ کے بچوں کے بازو میں باندھ دیتے ہیں کہ اس کو نظر نہیں لگے گی. ذرا عقل سے بھی انسان سوچے کہ دھاگا جو کاٹن سے بنا ہے، پولیسٹر سے بنا ہے، پتہ نہیں کتنی مشینوں سے گزرا ہے، وہ دھاگا آپ کو کیا دے دے گا؟ بعض دفعہ من کے موتی، زنجیریں، حلقے، یعنی یہ جو تعویذوں کے نام پہ بھی جو لٹکائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ذرا صرف انسان عقل سے سوچے تو یہ تو بے جان چیزیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا؟ آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے بازو میں دھاگا پہنا ہوا، گلے میں منکوں کی ایک مالا پہنی ہوئی اور آپ کے ہاتھ میں تعویذ تھے، لوگ آتے جاتے اور کہتے تعویذ تو کتنے غم نہیں پہنچے اللہ کے نبی کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہوئی. کوئی ایک روایت، کوئی ضعیف روایت بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ عائشہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک تعویذ کر کے دیتا ہوں، اس کو پہنو، دیکھنا تمہاری اولاد ہو جائے گی. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہوئے، بیمار ہوا آپ کا بچہ، اپنی گود میں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے، اس کے گلے میں کوئی دھاگا نہیں باندھا، کوئی زنجیری نہیں باندھی. دین تو پیچھے سے چلا. یہ سیرت کی روشنی میں جب ہم ان چیزوں کو سن رہے ہیں، آپ کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کھول کے پڑھ لیں، کوئی ایک روایت آپ کو مل جائے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو دی ہو کہ تمہاری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جاؤ یہ فلاں کام کرو اور ان کے رشتے ہوں گے. ہمارا دین عمل والا دین ہے. ہم جب عمل نہیں کرتے نا تو اس کے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حفاظت کے لیے ہم پہنتے ہیں, اللہ کے نبی نے کیا حفاظت کے لیے اور طریقے نہیں بتائے؟ صبح و شام کی دعائیں, عقیدے کی پختگی, پاک اور صاف رہنا, طہارت کا اہتمام کرنا, یہ ساری چیزیں آپ آج بھی کریں, انشاءاللہ نہ آپ کو بابے نظر آئیں گے, نہ آپ کو خوف آئے گا, نہ آپ کو سائے دکھیں گے. نظر بد کی بات ہے, آپ آیت الکرسی پڑھیے. ہر چیز کا توڑ اسلام میں ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کو دیکھے کو ماشاء اللہ, کسی کی کوئی اچھی نعمت دیکھو تو کو بارک اللہ یا بارک اللہ, اللہ تعالیٰ بچا لے گا اس کو نظر بد سے. ہم پہلے کام سارے نافرمانیوں کے کرتے ہیں, ہم وہ چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے یعنی شیطان ہمارے قریب آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کے دور ہو جائیں, پھر ہم اس کے توڑ کرنے لگتے ہیں. فلاں بچی اس کو ڈر بڑا لگتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کا حلیہ ایسا ہو کہ جو شیطانوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو. تو جب ہم سچے دین پہ عمل کرتے ہیں نا, تو یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے سہارے جو ان کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی. یہ چیپٹر پورا کروں, پھر کوئی سوال ہوا تو آپ بریک میں میرے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بد شگونی لینا شرک ہے. حضرت فضالہ بن عبید الانصاری صحابی رسول کہتے ہیں, جس شخص کو بد شگونی نے کام کرنے سے روک دیا وہ شرک کا مرتکب ہوا. اتنا کامن ہے یہ مرض آج ہمارے ہاں. بدشگونی کیا آتی ہے؟ مثلا روٹیاں پکاتے پکاتے پیڑا ہاتھ سے گر گیا تو شاید مہمان آئیں گے, کوئی جا رہا تھا تو پیچھے سے آواز دے دی کسی نے, بلی کالی بلی راستہ کاٹ گئی, اب نہیں جاؤ یہ کام نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا جس نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنا چھوڑ دیا تو اس نے شرک کیا.
ذرا
کیا کرتے ہیں اس سے,
تھوڑا سا آٹا جو پیڑے میں سے تو وہ تھوڑا سا نکل گیا,
تو اس کو بھی شرک کہتے ہیں. یعنی اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. یعنی اب دیکھیے کہ یہ جو باتیں, کالی بلی راستہ کاٹ گئی, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا. میری ایک دوست تھی تو وہ دنیا کا ایک بڑا مشہور ملک ہے, نام نہیں لوں گی, وہاں گئی. یعنی دنیا کے ہر حصے میں ان کی چیزیں پہنچی ہوئی ہیں کہ سب سے زیادہ چیزیں وہ ہیں, دنیاوی ترقی اتنی سب کچھ, لیکن اتنا زبردست شرک ہے وہاں, اتنے شگون ہیں. کہتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ, یعنی انہوں نے گھروں کے دروازوں پہ ہڈیاں باندھی ہوئی ہیں, کہیں خرگوش کے کان باندھے ہوئے ہیں, کہیں انہوں نے پتے باندھے ہوئے, کہیں درخت, اور ہر ایک کے ساتھ ایک نئی کہانی, اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے وہ ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے ایک دفعہ اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں نا, ان چیزوں کے اوپر آپ کا ویسے معاملہ ویسے نہیں رہتا. جتنے لوگ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا آپ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اپنے معنوں میں, لفظوں میں سمجھتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا سمجھتے ہوں گے. اور اس کے قریب کوئی آئے تو لوگوں کو خوف آنے لگتا ہے کہ اب یہ شاید اس چیز سے ہٹے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑھ کے اور دوسروں کو ہم سے زیادہ ہدایت دے. اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ یعنی والدین, بیوی, اولاد, قرآن یا کعبہ وغیرہ کی قسم کھانا شرک ہے. دلیل ہے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اور دوسری دلیل ہے صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہے کہ لات کی قسم, یہ اس دور کا ایک بت تھا, لات کی قسم, اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے, یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرے, دوبارہ کلمہ پڑھے. اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں, تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے تاکہ گناہ کا کفارہ ادا ہو سکے. اور صحیح مسلم کی روایت اوتھینٹک روایت ہوتی ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضعیف ہوگی, کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کا لفظ جہاں آ جائے گا آپ پورے شعور سے اس کو مان سکتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے, کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. کتنی عام بات ہے بیٹے کی قسم, دودھ کی قسم, پوت کی قسم, فلاں کے سر کی قسم, نہیں کھانی چاہیے. اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے, اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے, لیکن مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. پھر ریا اور دکھاوا شرک ہے. دلیل ہے اس کی ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے, اتنے میں رسول اکرم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر ہے. ہم نے عرض کیا کیوں نہیں, ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا شرک خفی, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور صرف اس لیے عمدہ نماز پڑھتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے, روایت ہے ابن ماجہ کی, یعنی دوسروں کے سامنے زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھنا. اسی طرح ترک نماز شرک اور کفر ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, کفر و شرک اور بندے کے درمیان ترک نماز کا فرق ہے, یعنی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. اس معیار پہ ذرا آپ دوبارہ مسلمانوں کی لسٹیں بنا لیں. آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, کسی کو اندازہ ہے اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ لاسٹ کسی نے سنی ہو بات؟ اچھا 4 ملین ہے یا اسی کچھ, بہت بڑا فگر ہے. اب ذرا اس میں سے آپ چھانٹیے نماز پڑھنے والے جو 5 وقت پڑھے, 5 وقت کی نماز پڑھے وہ کتنے ہیں. بس آپ اس حدیث کی روشنی میں ان کو دوبارہ ریسارٹ کیجئے. یہ ہے صحیح واقعی اور یہ ہے صرف نام کے. غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دکھانا شرک ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا, جو شخص نجومی کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے بارے میں کوئی بات دریافت کرے تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی. ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا شرک ہے. دلیل ہے اس کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا, نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے برکت آسمان سے, مگر لوگوں میں سے بعض نے صبح کو اس کا انکار کیا, حالانکہ بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے, لیکن انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی. یعنی یہ کہنا اس طور کا رواج تھا اور ان کا عقیدہ تھا کہ بارش ہے یہ ستاروں کے اثر سے ہوتی ہے. کہا کہ نہیں, یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جو یہ کہے گا فلاں ستارہ خوش ہوا اور اس نے بارش برسا دی تو اس نے شرک کیا. اور آخری بات اس بات کی کہ انبیاء اولیاء اور صلحاء سے عقیدت میں غلوف کرنا شرک ہے. دلیل ہے اس کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عمر رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا, بے شک میں ایک بندہ ہوں, لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جتنی چیزیں آ گئی ہیں, ہم سب کے سامنے ایک معیار ہے, چیک لسٹیں بنا لیں. ایک ایک چیپٹر کو دوبارہ دہرائی کرتے وقت کھول کے دیکھتے جائیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کریں, دیکھیں کہاں کیا کمی ہے. دیکھیے لا علمی کی وجہ سے یا دوسروں کے مطلب بتانے سے بعض دفعہ واقعی انسان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہوتی ہیں, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کل تک جو تھا وہ تھا, علم نہیں تھا, اور علم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پچھلا معاف کر دے گا, بلکہ جب ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں توفیق بھی دے دیتا ہے کہ ہم ہمارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. آخری جو چیپٹر ہے یہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا, احادیث ضعیفۃ والموضوع, ضعیف اور موضوع روایات. یعنی یہ ایسی باتیں جو لوگوں میں عام ہوتی ہیں, اور آپ اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے نوٹ کریں گے کہ یہی ہے وہ روایتیں جو ان تفسیروں میں لکھی ہوتی ہیں جو لوگ شرک کو پروموٹ کرتے ہیں. جو بھی میں نے جملہ ایک بولا تھا نا کہ لوگ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, وہ کیوں نہیں اس کے اوپر سوچتے کہ یہ شرک ہے. یہ ایسی روایتیں ہیں جس کے اندر کوئی ضعف ہے اور اس کے اندر خرابی ہے, اور اخباروں میں عموماً آپ کو ایسی روایتیں ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور اپنے عقیدے کو دیکھیں. حق تو دان نہیں ہوا, لیکن ایک کوئک سائز کتاب کا ریویو ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویکینڈ پہ جو ٹائم ہوگا اس میں اس کتاب کو ڈیٹیل سے دیکھیے گا, دوبارہ پڑھیں. آپ پہلے شروع میں نہیں تھے اور یہ اتنی دلچسپ کتاب ہے, پڑھیں. پڑھتے ہوئے جو چیزیں ذہن میں آئیں, کوئی سوال اٹھے اس کو لکھتے جائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کمنگ منڈے کو پھر ایک اسائنمنٹ دیں گے, ہلکا سے ایک, بالکل وہ ایک ایسا اسائنمنٹ ہے کہ جو واقعی آپ کے لیے ایک چیک لسٹ ہی بن جائے گی کہ اس کے روشنی میں آپ اپنے عقیدے کو دیکھیں گے. تو انشاءاللہ وہ اسائنمنٹ پھر آپ کو بتا دیا جائے گا, لیکن ٹیسٹ تو نہیں, لیکن اسائنمنٹ آپ کو اس کا کرنا ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ لوگ ضرور اس کو اپنے عمل کے ناطے سے بہت کچھ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے, اور کوئی ایسی بات ہمیں کہنے کی سننے کی توفیق نہ دے کہ جو حق سے ہٹی ہوئی ہو. اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے یا اس کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کسی اور انسان کے افکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ڈال دے, ہم نے تو حجت پوری کرنی ہے, انشاءاللہ پوری کرتے ہی جائیں گے, لیکن ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. اگر ہم صرف اس وقت اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو سنوار لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہوگی.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آج ہم نے اپنی ایک اور کتاب کمپلیٹ کر لی اللہ کی توفیق سے, اور یہ اللہ کا ہی احسان ہے. اور کتنی ساری ہماری مس کنسیپشن جو ہیں وہ کلیئر ہوئی, ایسے ہی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. وہی بات ہے کہ قرآن کی طرف آنے سے پہلے سبحان اللہ, بینگ بورن ان مسلم فیملی, ہم سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ٹھیک, اور اسپیشلی آئی وڈ سے کہ لیونگ ان اسلامک کنٹریز ہے نا, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. آپ بتائیں مجھے, آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم ایسے سمجھتے ہیں کیونکہ کلچر کے نام پہ, ٹریڈیشن کے نام پہ, سبحان اللہ, باپرستی کے نام پہ کہہ لیں, آپ جو بھی کہہ لیں اس کو, سبحان اللہ. ایک تو ہم ان کے ساتھ رہتے رہے نا, ہندو کلچر کے ساتھ ہم لوگ رہتے رہے نا, تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر اس طرح سے آگے, اور پھر دین سے دوری. جب تک ہم ڈائریکٹ سورس سے نہیں جڑے ہوتے, سنی سنائی باتیں سن کے, تو وہ کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہوتی. ہم عبادت کرتے ہوئے بھی کنفیوز ہوتے ہیں, ایسے ہے نا. اب شعور آیا کہ غلط رسومات, بالکل, بہت ساری چیزیں, بہت ساری زندگی میں ہماری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ پھر جب ہم اس طرف آتے ہیں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, یہ بھی اللہ کا احسان ہے نا. کوئی نیکی سبحان اللہ اللہ کی توفیق کے بغیر, نیکی کو کر لینا, نیکی کے کام کی طرف آ جانا, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے نا, ایسے ہی ہے نا. انشاءاللہ آپ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ بک تو سٹارٹ کریں گے نا, کتاب الطہارہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی ماشاء اللہ آپ کا توحید الحمدللہ کلیئر ہو گیا, سنت کا کر لیا, اب تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا آتا ہے کہ ہمیں اپنا, وہ بھی ہم اپنے کلینلینس کا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. اس کو کتاب کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے جا کے خود سے پڑھنا ہے. آج تھوڑا سا ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن ہے کہ پوری کتاب سے انشاءاللہ ہم گو تھرو ہوں گے, اٹ وڈ بی کائنڈ آف ری کیپ آپ کا سارا جتنا ہم نے پڑھا ہے. ریڈی ہیں آپ اس کے لیے؟ ایکسائٹیڈ ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی, ہمارے پاس پریزنٹیشن ہے, پورا ہمارا گو تھرو ہو جائے گا, ریکیپ ہو جائے گا. اسائنمنٹ آئے گی آپ کو انشاءاللہ, لیکن ابھی اس ویک آپ کو, ابھی آپ کا ٹیسٹ آئے گا, پھر انشاءاللہ اسائنمنٹ بھی آ جائے گی. آپ خود بھی اپنی بک کو گو تھرو دیکھیں گے, بھی جتنا اسائنمنٹ بنی ہوئی آپ خود سے بھی بنائیں اپنے, ٹھیک ہے, اپنے لیے کوئی عمل کے پوائنٹ اور کوئی اس طرح کے بنائیں سبحان اللہ, جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے نا. کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں میں سے ماشاء اللہ کیلی گرافی کرتے ہیں, ہے نا, اور سبحان اللہ آج سات, ہاں جی, فرسٹ ہاف کا ٹیسٹ آئے گا آپ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سبحان اللہ آپ آج کل اسمائل اتنا سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیا, تو کسی کا کوئی بک مارک بنا لیں, جو کوئی بھی, جسٹ این آئیڈیا, کوئی پریزنٹیشن بنانا چاہیں, کوئی اس طرح کی ٹو دی پوائنٹ, ہے نا, کہ آپ کو سارا کچھ مل جائے, اور جو چیز آپ کسی کو بتا کے نہیں کر سکتے, کوئی آپ اس کو بنا کے دے دیں کسی کو, آپ کو بس جس میں آئیڈیا دے رہا ہوں, آپ لوگوں نے انشاءاللہ اپنا ٹیلنٹ لے کے آنا ہے باہر, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین ہم سے کام لے, اور یاد رکھیں کہ ہماری نیت اچھی ہوگی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس کو, کوئی اس طرح کا کام کرتے ہوئے سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, تو جو اس کو بعد میں دیکھے اس کو فائدہ ہو. یہ دیکھ کے بس ٹو دا پوائنٹ, اور ان چیزوں کو جہاں جہاں آپ رہتے ہیں نا, کہ جہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جس قسم کا شرک ہو رہا ہے کوئی, اس کو پوائنٹ میں رکھتے ہوئے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو ان چیزوں کو آپ کریں, ایڈریس کریں, تاکہ لوگوں کو ہم اویئرنیس دے سکیں اپنے اپنے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انڈیا میں بہت, ہر جگہ, سسٹر آپ یہ نہ سوچیں, انڈو پارک میں ٹھیک ہے زیادہ ہوتا ہے, لیکن اور بھی بہت جگہوں پہ ہر طرح کسی نہ کسی طرح سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ سورس سے جوڑ دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس ان چیزوں سے بچائے, یہ بھی اللہ کا احسان, اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, ہے نا. چلے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ آپ عقیدہ توحید توحید کیا تھی, کیا ہے توحید کیا ہے. ابھی تو بہت الحمدللہ کلیئر ہو گیا نا, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور توحید کا مادہ کہاں سے تھا, ہم واحد. اب سارے فوکس ہو کے سین کی طرف دیکھیں, انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا آپ کو اس سے. ٹھیک ہے, پلیز ایک تھوڑا سا چھوٹا سا میں نے لیا آپ کے لیے, میرے لیے بھی ریمائنڈر, جو ہم کام کر رہے ہو نا اس پہ ہم فوکس کریں. اب آپ بینگ اسٹوڈینٹ, آپ کو پتہ ہے نا کہ اب الحمدللہ جو چیز ہم کر رہے ہیں تو وہ ہم اس پہ فوکس کریں گے تو ہم زیادہ اچھا, بجائے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو سوچتے رہیں تو ہم اس کو بھی نہیں فائدہ اٹھائیں گے جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ چیزیں ہمارے ہمارا پلان ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. تو وی شوڈ بی آلویز یو نو فلیکسیبل, ہے نا. ابھی ہم کل ہی تو ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ. چلیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرنا سبحان اللہ وحد سے, ٹھیک ہے, ایک ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات میں صفات میں اکیلی اور بے مثال. ہم نے سورۃ الاخلاص میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ قل ہو اللہ احد, صفات میں بالکل اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اکیلا اور بے مثال. اور اس کی عبادت میں بھی ہم نے نہیں کرنی کوئی بھی, کوئی اس کے جیسا نہیں, وہی عبادت کے لائق ہے نا. پھر ہم نے دیکھے اس کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں اور سبحان اللہ آپ کو اچھا لگے گا. کچھ آیتیں تو جہاں تک ہم نے پڑھ لی, سورۃ النساء میں ہم نے دو دفعہ پڑھ لیا نا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ. تو جب ہم ڈائریکٹ سورس سے پڑھ لیتے ہیں تو کتنا اچھا سے لگتا ہے خود سے ہمیں, ہے نا, شرح صدر ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس میں دیکھیں دو جو ہے آیات کو مینشن کیا گیا سورۃ النحل میں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو, ہے نا. اچھا ہاں جی, چیٹ میرا خیال ہے, ہاں جی آپ کا اچھا آئیڈیا کہ چیٹ ڈسیبل کر دیں آپ تاکہ فوکس کر سکیں سلائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے ایڈمن پلیز چیٹ کو ڈسیبل کر دیں, جزاک اللہ خیر, تاکہ سارے جو ہے نا وہ سلائڈ پہ فوکس کر سکیں. اگر کسی کا کچھ, ٹھیک ہے ایڈمن پلیز آپ اس کو کر دیں, اس طرف سے میرے لیے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے اس کو کرنا, آپ اس کو چیٹ کو. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر کثیرا. ٹھیک ہے الحمد للہ. ہم نیکسٹ اپنے اور پھر اسی جو بنی اسرائیل میں دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. ہم نے عبادت میں اس میں بہت شرک ہوتا ہے دعائیں مانگنے میں سبحان اللہ. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا کلچر کیا ہے, آپ یہ دیکھ لیں ساری اس میں تصویر میں تھوڑا سا اس کو دکھایا گیا, یو نو پکچر تھاؤزینڈ ورڈز رائٹ. سبحان اللہ کہ کتنا ہماری دعا کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں, عبادت کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے, صرف عبادت. سبحان اللہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں, کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں, ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے اللہ سے مانگ سکتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اللہ اکبر. چلے آگے جاتے ہیں, ہم نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. عقیدہ توحید دیکھیں, لا کی استاذہ جی نے پہلے دن کہا لا, ہمارا کلمہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, لا الہ نہیں کوئی معبود. لا کی تلوار جو ہے وہ سارے شرک کے جو ہیں جو شرک ہیں ان کو کاٹ دیتی ہے بتوں کو, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیونکہ جہاں اس سے بات اسٹارٹ ہوتی ہے تو امفیسس اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. نیکسٹ ہم اپنے پہ جاتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پہ ہوگا. ابھی تک تو ہمیں پتہ چل گیا نا سب کو, آپ کو مجھے پتا ہے کہ سب آپ ماشاء اللہ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی چیٹ اوپن ہوتی الحمد للہ. اب ہمیں یہ بات کہ ایمان اور عمل صالح, ہے نا, اور عمل صالح سبحان اللہ یہ دو چیزیں ہوں گی ہماری نجات کا ذریعہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے, عقیدہ درست ہوگا, عمل صالح ہوں گے, پھر کیا ملے گا ہمیں, اللہ کی رحمت اور جنت کا حصول. یہی دو چیزیں تو کل بھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہی دو چیزیں تو ہمارے لیے سبحان اللہ ہمارا ایم ہے نا. ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے جنت کے سبیل الجنہ پہ ہیں ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. جتنا ایمان اندر آتا جائے گا, جتنا ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا جائے گا. اگلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان سے پھر کیا مراد ہے نا. ہم نے دیکھا سبحان اللہ کی سب کا شروع سے ہم کرتے ہیں یہ باتیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اچھی یا بری تقدیر پر ایمان, ہے نا. یہ ساری چیزیں, ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا کمزور ہوگا تو ہمارا عقیدہ کمزور ہو جائے گا, ہمارا ایمان. یہ ہم نے اس
یہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہے نا. صبح دو ہم فر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جنت کو جہنم کو آخرت کو فرشتوں کو, کتاب ہے ہمارے سامنے, لیکن ہمیں سبحان اللہ ان سائڈ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری ان سائڈ اور جو دوسری سائٹ ہے ہماری آؤٹر سائٹ ہے وہ ایک ہو جاتی ہے, ان کے اندر مطابقت ہو جاتی ہے نا الحمدللہ. اور پھر عمل صالح سے ہم نے دیکھا کہ اس سے کیا مراد ہے سبحان اللہ. اب مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو سب ماشاء اللہ آپ نے کوئکلی بتا دیا کہ عمل صالح کیا ہے, جو خالص اللہ کی خاطر اور دوسرا یہ سنت کے مطابق ہوگا ہے نا, سنت کے مطابق ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے پہلے سبائے سنت کی کتاب بھی پڑھ لی, ہم نے دیکھ لیا کہ سنت سبحان اللہ وہ میجک سٹون ہے جو ہمارے کسی بھی عمل کو لگ جائے گا تو اس کو عمل صالح بنا دیتا ہے, اس کو پھر وہ نیک وہ رائچیس ڈیڈ بن جاتا ہے نا. عمل تو بہت اچھے سبحان اللہ, نان مسلم بھی بہت اچھے عمل کرتے ہیں لیکن وہ عمل صالح کیوں نہیں ہے؟ دو اگر ان کی نیت بھی اللہ کی خاطر ہو لیکن کیا چیز کس چیز کی کمی ہے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں. تو اب سوچیں کہ ہم جو سبحان اللہ کچھ پرٹیکولر ہم چیزیں عید تیسری عید مناتے ہیں ہم سبحان اللہ, اور پھر اور بہت سارے اس طرح کے کام ہم کرتے ہیں, تو وہاں تو سنت نہیں ہے تو وہ عمل صالح تو نہیں رہ گیا نا. وہ پھر ہم کیوں کرتے ہیں, وہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا, کہ جب ہم اصل ریئل سورس سے دور ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایک ضمیر تو اللہ نے رکھا ہے نا, ہمارے ضمیر کے اندر سبحان اللہ ہماری فطرت میں گندا ہوا ہے لا الہ, ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, لیکن اس گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر ہم دوسرے ان کاموں کا سہارا لیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عمل کو عمل صالح بنائے. نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سبحان اللہ, عقیدہ توحید اور عمل صالح دونوں میں سے کون سی چیز. عقیدہ توحید بنیادی یعنی ایک مین چیز یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید ہے نا. دونوں ہم نے دیکھا کہ دونوں جنت میں, لیکن اس کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی بیس جو ہے وہ کیا ہے, عقیدہ توحید ہے نا, کہ وہ ہمارا مضبوط ہوگا سبحان اللہ, کسی قسم کا اس کے اندر شرک نہیں ہوگا, تبھی تو عمل صالح بنے گا نا ہمارا. اگر اس میں کوئی بھی ملاوٹ ہوگی کسی قسم کی, کسی نیت یہ ہوگی سبحان اللہ کسی اور کے لیے, تو وہ عمل ہمارا صالح نہیں رہ جائے گا ہے نا. عقیدے کی بگاڑ کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار. اللہ اکبر, شرک سبحان اللہ پھر ایسی چیز ہے کہ باقی اعمال کو بھی وہ کر دے گا, بیکار کر دے گا ہے نا. حبطت اعمالہم, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حبط اعمال سے بچائے. کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے تھکے ہوئے, عاملۃ ناصبہ ہے نا, کہ وہ نیکیاں کرتے تھے لیکن وہ عمل صالح نہیں تھا, وہ سنت کے مطابق نہیں تھی. تو اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. آپ خود سوچیں سبحان اللہ, اتنی محنت سے آپ نے کوئی اسائنمنٹ بنائی سبحان اللہ, ایکسیڈنٹ بائی ایکسیڈنٹ اگر تو پیپر پہ بنا رہی تھی اس کے اوپر کچھ اسپل ہو گیا تو کیا حال ہوتا ہے. یا کھانا بناتے ہیں اتنا اچھی محنت سے کھانا بنایا وہ جل گیا اینڈ پہ تھوڑی سی بے احتیاطی سے ہے نا, یا اسی طرح کوئی ایک بٹن ڈیلیٹ کا پریس کر دیں بائی ایکسیڈنٹ بفور سیونگ سبحان اللہ, تو کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح یہ ہفتے اعمال انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نیتیں خالص کرنی ہے نا. آپ نے یہ دیکھیں کہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی صحیح مسلم کی کہ ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر اس کی برانچز ہیں شعبے ہیں, سب سے افضل کیا ہے اس میں, جو لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار, اقرار کر دیا بس ہم نے, لیکن پھر سبحان اللہ وہی کہ زبان پہ ہوگا, دل میں ہوگا, زبان پہ آئے گا عمل میں آئے گا. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں, لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے, ایسے ہی ہے نا, ہے نا, لیکن تو لیو لا الہ الا اللہ, تو لیو لا, جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ لا, کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, پھر ہماری زندگی میں ہو نہیں سکتا کہ پھر کوئی شرک رہ جائے, پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی ذات کو اوپر کریں. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ مطلوب بھی وہی, مقصود بھی وہی, محبوب بھی وہی, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ ہے نا, تو پھر سبحان اللہ پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا نا. تو آگے دیکھیں ہم, اللہ سبحانہ تعالیٰ فعلم انہ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ یہ جاننا کس کا کمپلیٹ نالج ہونا ہمارے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کیسے دیکھیں گے؟ ابھی آپ دیکھو اس کے لیے اللہ کو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سبحان اللہ اللہ کو جان لیں گے تب ہمیں یقین پھر آ جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. جب ہم دیکھتے ہیں وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, مالک السماوات والارض ہے نا, تو پھر بندہ مومن سبحان اللہ پھر اس کا جب اس کا آپ کو ہو جاتا ہے نا نالج ہو جاتا ہے پھر یقین ہو جاتا ہے, علم الیقین آپ کا سبحان اللہ یقین آپ کو شورٹی ملتی ہے نا. کتنا جتنا آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں آپ حدیث پڑھتے جاتے ہیں, اب آپ نے سبحان اللہ یہ تفہیم و سنہ کی سیریز میں جو پڑھتے جاتے ہیں آپ کو ایک سرٹینٹی ملتی ہے نا. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ایک اللہ کا احسان ہے. بار بار آپ اس چیز کو دیکھیں جب کسی چیز میں شک ہوتا ہے آپ کو, آپ ڈاکٹر کا آپ لے لیں کہ آپ جس ڈاکٹر پہ آپ کو یقین نہیں ہے, میڈیسن وہی ہوتی ہے, ایک وہی ہے نا میڈیسن وہی ہوتی ہے, لیکن اب جب جس ڈاکٹر پہ آپ کا ٹرسٹ نہیں ہوتا سبحان اللہ میڈیسن ڈزنٹ ورک, ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ سرٹینٹی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہ ہمیں مل جائے, یہ جان لینے میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ یقین ہو میرے جو چیز میری سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو وہ ہے وہ حق ہے. آج کیوں سبحان اللہ آج کی دنیا کیوں سبحان اللہ اس پہ شرک پہ کہ ہمارا مطلب یہ ہوگا کہ جس کو سبحان اللہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اس پہ یقین کر لیں. تو یہ سرٹینٹی اللہ سے مانگنی ہے ہم نے, پھر ایکسیپٹنس سبحان اللہ, پھر سبمیشن, پھر سبمیشن آتی ہے, پھر اطاعت آتی ہے انسان کے اندر جب اس کو پتا چل جاتا ہے سبحان اللہ کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, پھر اندر آپ کے آتی ہے ٹروتھ فلنس, پھر آتی ہے پھر سچائی سبحان اللہ, سنسیریٹی, لو, یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں سبحان اللہ تو پھر ہمیں سبحان اللہ اس میں عبادت میں مزہ آتا ہے, پھر ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے, پھر ہر قسم کے شرک سے پاک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیزیں ہیں یہ, مانگے اللہ سے, اس پہ ورک کریں, جتنا اللہ کے ساتھ جڑتے جائیں گے, قرآن اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کی صفت ہوگی یہ, تو جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اس کے تھرو, قرآن کی آیات کے تھرو, کائنات کی آیات کے تھرو, جتنا ہم اللہ کی معرفت ہوتی جائے گی اپنے اللہ کے اکبر ہونے کا اور اپنے اصغر ہونے کا. یہ اصل بات ہے کہ اتنی صغیر میں تو کچھ بھی نہیں, کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہم سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, پھر ہمیں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے. ایسے ہے نا جب انسان کو, اور سبحان اللہ کسی کے بہت جو ہے نا اس کی سینگ ہے کہ دی مور یو ہیو دی مور یو نو دیٹ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ سبحان اللہ. کیونکہ جتنا کیونکہ ہمارا تو ہے اسی طرح قرآن کا مور یو ہیو مور نالج یو ہیو دی مور یو نو یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, ایسے ہی ہے نا ہوتا ہے نا سبحان اللہ. تو یہ مانگنے کی چیز ہے, اللہ سے مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے استقامت. ایٹ دا اینڈ آپ دیکھیں ایڈہرنس انٹل ڈیتھ, استقامت اپنے مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس اب ان الذین استقاموا ہے نا, پھر ان کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں سبحان اللہ جو انہوں نے کہہ دیا اور اس کے اوپر جم گئے سبحان اللہ, پھر تنزل علیہم الملائکۃ تو پھر ان کے اوپر سبحان اللہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے. ہم اپنی اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں. اللہ اکبر, نیت کی اہمیت ہے نا, کہ نیت کی اہمیت کہ خالص اپنی نیت, ہم نے پہلے بھی ہم نے اپنے ریکیپ میں بھی یہی کیا کہ نیت اپنی خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے نا, کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ حضرت ابامہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے دریافت کیا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر, جہاد ہم نے دیکھا سب سے افضل عمل ہے اعمال میں ہے نا, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ شہرت اجر بھی تھی لیکن ساتھ شہرت بھی. ہم کہتے ہیں کہ خالص ہونی چاہیے نیت صرف اللہ کے لیے. سائل نے اپنا سوال تین مرتبہ دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب آیا کہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں. آخر میں آپ نے بتایا کہ اللہ صرف وہی قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے کیا گیا, اس کی خوشنودی کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو بھی خالص کرنا ہے, اس میں بھی کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے. اچھا آپ کہیں کہ ہاں میں ثواب کے لیے تو کر رہی ہوں لیکن میں یہ بھی ہے کہ لوگ میری تعریف بھی کریں, نہیں, اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ پھر آگے دیکھیں ڈفرینٹ احادیث جو اس سے ہمیں اہمیت کا پتہ چلتا ہے نیت کی, کہ اللہ تمہاری صورتوں کو مالوں کو نہیں بلکہ تمہارے دل کی نیتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. دل کی نیت, اور کوئی نہیں جانتا ہماری نیت, صرف اللہ جانتا ہے, ہے نا, صرف اللہ جانتا ہے. تو ضرورت کس چیز کی, آج ہم خالص کر لیں, اور یہ ایک دفعہ نہیں خالص کر کے کہ بس ہم ہو گئے فی ہو گئے کہ میں نے خالص کر لی. شروع میں ہم اچھی نیت سے کام سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن شیطان اس طرح سے, شیطان تو آپ کو پتہ نا ہمارے پیچھے ہے ہماری نیکیاں چرانے کے لیے, تو وہ پھر اس طرح آپ کے کانوں میں وسپر کرنے لگ جاتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو, ہے نا. تم وہ اس چیز سے فوراً کہیں کہ سبحان اللہ, ماں توفیق اللہ باللہ, کہ اللہ کے میری کوئی توفیق نہیں, ہمیں نیکی کا موقع مل جانا بھی اللہ کی ہی توفیق ہے, اللہ کی ہی رحمت ہے کہ ہم سب, آپ سبحان اللہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا کریں کہ میں جو قرآن کی کلاس میں بیٹھی اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے, یہ سراسر اللہ کی میرے اوپر اللہ نے مجھے توفیق دی سبحان اللہ کہ میں یہاں بیٹھی ہوں, میری اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بار بار اپنے آپ کو رینوویٹ ایوری ڈے, ریمائنڈ یور سیلف, رینوویٹ یور انٹینشن, اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے آپ کو بار بار اپنی نیتوں کو چیک کرنے, ہر کام کرنے سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو خالص رکھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو یاد کرائیں وہی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. سبحان اللہ. اب اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں, اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. اللہ تعالیٰ توحید کے پھر فضائل, سبحان اللہ, آپ نے دیکھے کہ اسلام کا پہلا رکن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, تو کہا کہ لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا, پھر باقی ارکان بتلائے. تو ہمارے لیے سبحان اللہ بینگ مدر, بینگ کہیں بھی ہم کہیں ہیلپ کر رہے ہیں کہیں دین کے کام میں, تو لوگوں کو پہلے توحید, پہلے ان کا عقیدہ توحید درست کرنا ہے. اگر آپ پہلے ہی آپ نو سے شروع ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ, تمہاری ڈریسنگ ٹھیک نہیں, حجاب پہنو, نیل پالش نہ لگاؤ, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہم ترتیب کو ہم غلط کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے, ہم اپنے بچوں کو نہیں فورس کر سکتے کہ آپ حجاب پہنو, یہ جب تک ان کو دے شوڈ گیو دم لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, دین دے ول ڈو آؤٹ آف لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, پھر وہ عمل سے عمل صالح بنتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تو یہ ترتیب بہت ضروری ہے. اب آپ خود دیکھیں گے سبحان اللہ, جیسے جیسے اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آتی جائے گی, بہت سارے کام جن کو ہم پہلے گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے وہ ہمیں گناہ لگنے لگ جاتے ہیں, ہے نا, کیونکہ ہمیں اللہ کی محبت, اللہ کی محبت میں جو انگریزی محبت ہوتی ہے, پھر اس کو ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ سبحان اللہ کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے جس سے ہم محبت کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سبحان اللہ, کہ غیر مسلم توحید کا اقرار کر لے تو اسے قتل کرنا منع ہے. ہم نے کل پرسوں کی اپنی آیات میں بھی دیکھا نا, قتل خطا ہو گیا اسامہ بن زید سے رضی اللہ عنہ, تو پھر وہ حالانکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, ہے نا, تو لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہیں تو اس کے دل کا نہیں پتا تھا کہ ہم نے ظاہر پہ کیا کرنا ہے, کہ کلمہ پڑھ دینا سبحان اللہ اس کو بچا دیتا ہے. تاما بھی آگے اس کی لکھی ہوئی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم نہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے سبحان اللہ. یہ اتنی اس کی توحید کی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینے کی, کہ پھر اس کا قتل کرنا منع ہو گیا سبحان اللہ. آگے ہم جاتے ہیں, تو توحید کے فضائل سبحان اللہ, عقیدہ توحید پر مرنے والا آخر کار جنت میں جائے گا, ہے نا, آخر کار. دیکھیں یہ نہیں کہ وہ سیدھا سبحان اللہ, اگر اس نے کوئی عقیدہ اس کا ہے لیکن اگر اس نے کوئی گناہ کیے کوئی کیا تو اس کی سزا ہے. ہمارا گول کیا ہے کہ ہم جہنم سے بچ کے, فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے, اور جو شخص اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ کا علم جو ہے وہ یقین, اور بالآخرہ اور آخرت کا یقین ہو جائے گا, ٹھیک ہے, وہ جنت میں جائے گا. مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق ایسا شخص جنت میں جائے گا چاہے اس نے چوری کی ہو, زنا کی ہو, اینڈ پہ سبحان اللہ وہ اپنے گناہوں کا کر کے وہ جائے گا. ہمیں پتا ہے نا اس بات کا, تو یہ بھی نہیں سبحان اللہ. پھر ہم اس سے کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں سبحان اللہ, آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہر مسلمان نے جنت میں تو چلے جانا ہے, لیکن جہنم کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایک سیکنڈ سے بھی بچائے, ہم سب کو. ہمارا مقصد یہ کہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور ساتھ ساتھ اس کے اس پہ ہمیں یہ بھی کہ مرنے والا مرتے دم تک. تو اسی لیے ہم پھر دعا بھی کرتے ہیں نا, اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اپنی زندگی لا الہ الا اللہ پہ گزارتا ہے نا. کہ آپ آیت دیکھیں اس میں سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے جنہوں نے یہ کہا نعوذ باللہ, جبکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. یقیناً وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اللہ فکر, آپ کو پیار آتا ہے اپنے عرد کے جو آپ کے پیارے سے ہمسائے, اپنے آپ کے بچوں کے پیارے پیارے سے دوست, سبحان اللہ, لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے نا کہ یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں, ان کو بھی تو ہم نے آگ سے بچانا ہے نا. تو کچھ کریں اس طرح کا, کچھ بنا کے, کوئی ایٹ بنا کے, کوئی اچھا سا کھانا بنا کے ان کو بھیجیں. ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے نا. تڑپ تو ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر کے ہمارے عرض کے جتنا شرک ہو رہا ہم آرام سے بیٹھے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. چل ہم اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں. عقیدہ توحید کی اہمیت. سبحان اللہ, اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تو طاغوت کا انکار ضروری ہے. جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں پہلے ہر اللہ ہر الہ کی نفی ہے, پھر اللہ کا صفات ہے نا, جو ہم نے پہلے بھی بات کر لی. اور پھر سبحان اللہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس نے اس کا طاغوت کا انکار کر کے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا تو سبحان اللہ اس نے وہ بس سیف ہو گیا ہے نا, مضبوط اس نے کڑا پکڑ لیا اللہ. پھر اس کو کوئی نہیں, نو میٹر ساری دنیا چھوڑ دے سبحان اللہ, اللہ کا ساتھ نہ چھوٹے پھر ہے نا. تو سبحان اللہ, یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اپنی زندگی سے ہر قسم کے طاغوت کو بھی پھر آپ نے پڑھا نا. سبحان اللہ, پھر ڈفرینٹ احادیث ہے اس میں سبحان اللہ کہ مشرک اگرچہ انبیاء اور صالحہ کے کعبدار یا جو بھی ہوں گے اہل جہنم میں سے ہوں گے سبحان اللہ. مشرک ابو طالب کی مثال سبحان اللہ, کہ کوئی پھر رشتہ بھی کوئی آپ کو نسب نہیں بتا سکتا. اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ شرک کے مقابل موت کو ترجیح دے. زندگی میں اپنے بے عقیدہ اور صواب سال بھی بے فائدہ. حضرت ابراہیم کا ہم دیکھیں کہ ان کے فادر سبحان اللہ اپنے باپ کو نہیں, وہ اگر ان کی زندگی میں نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں سبحان اللہ ہمیں کیا بتاتی ہیں, عقیدہ توحید کی اہمیت کے. سبحان اللہ, ابو طالب کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکے, پھر حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے فادر کے لیے نہیں کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہم نے کہ ہم نے پھر ہمیں ان سے کیا ملتا ہے سبحان اللہ, کہ ہم نے اپنے پیاروں کی بھی فکر کرنی ہے. جہاں ہم نے اپنے عقیدے کی فکر کرنی ہے, ہم نے فکر کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے. باقی ہدایت دینا اللہ کے کام, اللہ کا کام ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. جتنا ہم خود اس میں اپنے عقیدے میں مضبوط ہوں گے, اتنا ہم یہ انشاءاللہ یہ کنوکشن, دس سرٹینٹی ہم فلٹر ڈاؤن کریں گے اپنی اولادوں میں, اپنے پیاروں میں انشاءاللہ. ہم اگلی سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. پھر آپ اس میں ڈفرینٹ سبحان اللہ آپ کو قرآن کی روشنی میں توحید کو دیکھ لیں. آپ نے پوری بک میں پڑھائی, اس کو ایبریویٹ کر دیا, ساری چیزوں کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا کہ توحید کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے. عقیدہ توحید, قرآن مجید کی دعوت, آگے آپ دیکھیں گے سارے ماشاء اللہ سے سورتوں کے نام اور آیات کے نمبر بھی لکھے ہیں. عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں ہے. عقیدہ توحید سلامتی کا ضامن ہے. عقیدہ توحید کا بدلہ جنت ہے. عقیدہ توحید انسانیت کے لیے قرآن کی دعوت, فکر سبحان اللہ. یہ سب ان شاء اللہ کچھ آپ نے پڑھ لیے بقرہ میں, آل عمران میں, النساء میں. آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور جتنا جتنا ہم آگے جاتے جائیں گے انشاءاللہ. اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں ہم. پھر توحید کی اقسام ہم نے سبحان اللہ دیکھی. توحید پھر تین اقسام, توحید پھر صفات, توحید پھر عبادات, توحید پھر ذات. کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور بے مثل ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں. آپ کو یہ رواج مسلم کی ہے. اور پھر بخاری کی دیکھ لیں کہ ہر قسم کی عبادت, دعا, نظر, مدد طلب کرنا, پناہ مانگنا, سجدہ عطا کرنا صرف اللہ کا حق ہے. پھر توحید پھر ذات, اللہ اپنی ذات میں واحد اور بے مثل ہے, اس کی بیوی ہے نہ ماں نہ باپ. بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. حدیث کی ہم نے پڑھا سبحان اللہ, یہ آپ کا ایک اس میں سلائڈ میں سارا اس کا ہو گیا الحمدللہ. ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا, آپ کو جا کے اپنی بک سے پڑھیں انشاءاللہ. نیکسٹ سلائڈ پہ ہم جاتے ہیں. توحید کی ذات کیا ہے, یہ اس کی ڈفرینٹ آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں سبحان اللہ, کہ ہم کہتے ہیں نا قل ہو اللہ احد ہے نا, اکیلا, نہ بیوی نہ اولاد, اول و آخر وہی, اول وہی آخر وہی, باطل وہی, اول و آخر ذات, اس کو فنا نہیں سبحان اللہ, ہر چیز باقی جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے, ذات پوشیدہ, قدرت, ظاہر و باطن, کائنات میں اس کا کوئی جز نہیں سبحان اللہ. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش عظیم پر ہے اور اپنی جو صفات کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا اللہم انی اسألک لذۃ النظر علی وجھک والشوق علی لقائک, آمین. ہم آگے جاتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ پہ. توحید صفات کیا ہے کہ کل ہو اللہ حقیقی مالک, تقدیر کا مالک, جزا و سزا کا اختیار, نظم کائنات اور امور کائنات کا مدبر سبحان اللہ, غیب کا جاننے والا. اس کا بھی آپ کو ڈفرنٹ سبحان اللہ ریفرنسز دیے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ, جتنا آپ ابھی اسماء الحسنیٰ کریں گے سبحان اللہ آپ کا اور یہ پھر خوبصورت ہوتا جائے گا. تو یہ بھی صفات ہے نا. نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے نام انشاءاللہ جتنے, وہی ابھی ہم نے بات کی کہ جتنا سیکھیں گے. آگے جاتے ہیں ہم انشاءاللہ, نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. توحید فی العبادات کیا ہے کہ سبحان اللہ ہر قسم کی عبادت, یہ اس میں ہمارے بہت شرک ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا سبحان اللہ. کتنے ہمارے جو مزار اور یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اور سبحان اللہ وہاں پہ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. ہمیں ہمارے دین کی خوبصورتی ہے یہ, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہیں کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں سبحان اللہ. اس میں بھی آپ ڈفرینٹ احادیث کی اور اس پہ کریں گے, تو یہی تو ہماری خوبصورتی ہے. ہمیں کہیں جا کے پارڈن کے لیے کسی کے سامنے کنفیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گناہ ہو جائے بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا, اسی کے سامنے اسی کے جا کے جھکو, اسی کے آگے قیام کرو, اور کسی کے لیے نہیں. قیام, رکوع, سجدہ, ہر چیز ہماری, ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. چلو ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ انشاءاللہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, اور پھر ہم نے شرک کی اینڈ پہ ہم نے دیکھی سبحان اللہ کہ شرک کی تعریف کیا ہے, کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کے جیسا ماننا شرک ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا. ہم نے بار بار پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی, کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہے نا, غیر اللہ جیسے فرشتے, انبیاء, سبحان اللہ, یہ تو میجر ہو گیا نا سبحان اللہ. اور پھر اللہ کی نسبت کرنا, جیسے عیسائیوں کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں, اور پھر یہ سب کی بیوی نسبت کرنا جو مشرکین مکہ کہتے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں, اللہ اکبر, یہ سب چیزیں پھر اس میں شرک میں آ جاتی ہیں. پھر ہم نے شرک کی نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی ہم نے کس میں پڑھی تھی سبحان اللہ. یہ جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے شرک اصغر اور شرک اکبر. شرک اکبر تو چلے الحمدللہ صفات میں ہم نہیں کرتے, لیکن ذات میں نہیں کرتے, لیکن ہماری عبادات میں ہے, اس کو ہم نے نکالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. یہ تو شرک اکبر ہو گیا. آج پھر ہم نے شرک اصغر پڑھا سبحان اللہ. اس میں سے ہم میں سے بہت سارے چیز کے گلتی ہیں, اللہ سبحانہ آج ہمیں پتہ چل گیا, ہم نے ان چیزوں کو نکالنا ہے. ریاکاری بڑا شرک ہے نا. پھر ہم نے شرک خفی, یہ اکبر بھی ہو سکتا ہے اور اصغر بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ. اکبر میں کوئی بھی جو خرابی آ جاتی ہے سبحان اللہ, وہ پھر شرک خفی ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن ان نوئنگلی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی سے اس طرح مدد لینے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے, لیکن ہم مدد کسی اور سے مانگنے جاتے ہیں, مزار پہ جاتے, دعا کرنے جاتے ہیں, لیکن ہم بظاہر شرک نہیں کر رہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ خفی اس میں وہ ہمیں نہیں پتا چل رہا. تو ہم نے ڈھونڈنا ہے اس کو کہ میری زندگی میں کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں شامل. اور پھر ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں. آج ہم نے شرک اصغر دیکھ لیا سبحان اللہ. اچھا یہ تو قرآن کی روشنی میں آ گیا کہ شرک بڑا ظلم ہے, جنت حرام ہے. ہم نے پھر اتنے سلائیڈ کو کر لیں کہ ہم نے دیکھا کہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ, شرک پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی جو ہے نا اطاعت نہیں کرنی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو ہے نا. تو کئی جگہ پہ ہم اس طرح اس چیز کے ہم گلتی ہوتے ہیں سبحان اللہ, شوہر کو قرض خوش کرنے کے لیے مجازی خدا بنا کے اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں, اللہ کا حق, بندے کے لوگ بھی ہمارے سے کیوں ناراض ہوتے ہیں جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نا, تو ہم بندے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق میں سے بھی ان کو حق دیں. تو جب ہم یہ چیز ہمارے سے نکل جاتی ہے نا, تو اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو الحمدللہ اب ہمیں شرح صدر ہو گیا کہ لوگوں کے حقوق ان کی جگہ پہ, اللہ کے حقوق میں نو کمپرومائز ہے نا, وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کی بندگی کرو کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. پھر ہم نے پڑھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. پھر ہم نے بکرا میں ہم یہ پڑھ چکے اتنی خوبصورت بات, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب اللہ کی خاطر, اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کہ ان کو کامن چیز کی طرف بلاؤ ہے نا, لوگوں کو بلانے کا طریقہ ہمیں بتا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ ہم سورۃ کہف ہر ہفتے ہم پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی غلوم میں چلے جاتے ہیں مسلمان. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا, ہے نا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, جو اللہ سے ملاقات, ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں, ہم اللہ جنت چاہتے ہیں, اللہ کا دیدار چاہتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں دو طریقے بتا دیے, فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک لعبادتی ربہ احدا, پھر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم نے دیکھا کہ فال نکالنا, بدشگونی لینا, سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں جو ہم نے کوئی کوا بول رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ لی, یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ خفی شرک اصغر میں آ جاتی ہیں. ان کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دے گا وہ کوئی روک لے نہیں سکتا, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. الحمدللہ ہماری پورا ریکیپ ہو گیا, ہے نا. نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. پھر ہم اس کو دیکھ لیں, ساتھ تباکن گناہ, سبحان اللہ, کے ساتھ شریک کرنا, جادو کرنا, ناحق مارنا, سود کھانا, یتیم کا مال ہڑپ کرنا, یہ ہم نے حدیث میں ڈالے, جہاد سے بھاگنا, نیک عورتوں پر تہمت لگانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے. تو الحمد للہ لگتا ہے کہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا نا. ایک اور سلائیڈ ہے, اوکے ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے شرک اصغر کا, تو الحمد للہ ہم نے کر لیا اس کو, ہے نا. اس کے مسائل سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کر لیا. اپنی کتاب کو خود سے جا کے ایک دفعہ سے پڑھیں, اور جو میں نے آپ کو کہا ہے آپ خود بھی بنائیں. یہ دیکھیں تعویذ اور یہ ساری چیزوں سے ہم نے اپنی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے جو ہماری زندگی میں یہ چیزیں. تو الحمدللہ ہمارا دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہم ارنا الحق حقا. اتنا سبحان اللہ, وہ زمانہ آ گیا ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اس دعا کو اپنا بنا لیں, اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا, مجھے اس کو فالو کرنے کی توفیق دے, اور جھوٹ کو جھوٹ کر کے دکھا, اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے خفی جلی, ہر قسم کے شرک سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. آمین. آپ اپنی کتاب کو پڑھیں, اپنے خود سے ایکٹیویٹی بنائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو بھی بیمار ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے, اپنے استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فی. اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا تصرفتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا
أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا